اس کے بعد میں انتہائی جی ادب احترام کے ساتھ حضرت سے ملتمس ہوں کہ ہم سب کو اپنی قیمتی افادات سے مستفید فرمائیں.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد بزرگوار ان کی شب برات سے متعلق جو نظم ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی، اس میں ساری حدیثوں کا حوالہ ہے کہ کس حدیثوں میں کیا بات فرمائی گئی ہے شب برات کے بارے میں. ہر شعر میں ایک ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے. جو حضرات شب برات سے متعلق حدیثیں سنتے رہتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، ان کو اس کا خوب اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے بارے میں کیا کیا باتیں فرمائی ہیں. ہندوستان میں جو علم حدیث آیا ہے، غیر منقسم ہندوستان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، افغانستان میں، اس میں جو علم حدیث آیا ہے اس کے بڑے لوگوں میں سے ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب اشاعت اللمعات، جو مشکل شریف کے شارح ہیں، مشہور بزرگ ہیں. علم حدیث ان کے ذریعے سے آیا ہے اور بہت ہی مستند بزرگ ہیں، بہت مستند محدث ہیں، حدیث والے بہت ہی مستند. ان کی حدیث کی اصطلاحات سے متعلق جو کتاب ہے وہی پڑھائی جاتی ہے مشکل شریف پڑھانے سے پہلے، مصطلحات الحدیث کے نام سے، جس میں حدیث کی قسمیں، حدیث کے احکام، حدیث کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہوتے ہیں کہ کون حدیث صحیح، حدیث ضعیف، حدیث حسن، لذاتہ، لغیرہ، معن عن کا حکم کیا ہے، منقطع کا حکم کیا ہے، مرفوع کا حکم کیا ہے، غیر مرفوع کا حکم کیا ہے، موقوف کا حکم کیا ہے، مجہول کا حکم کیا ہے، بے شمار تفصیل اس میں موجود ہے، وہ پہلے پڑھاتے ہیں. تو وہ ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جو حدیث کے معاملے میں بہت ہی اتھینٹک تھے اور ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. ہمارے علماء کرام ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ جو آدمی اتنا زیادہ جانتا ہو حدیث کے بارے میں وہ حدیث کو کیسے نہیں سمجھے گا کہ کون سی حدیث بیان کرنی ہے، کون سی نہیں، کس پہ اعتماد کرنا ہے، کس پہ نہیں. تو انہوں نے شب برات سے متعلقہ روایتوں کو بیان فرمایا ہے تفصیل سے. کتاب ہے پوری ان کی فضائل الایام والشہور کے نام سے. تو اس لیے جو حدیثیں فضائل شب برات سے متعلق ہیں نا، وہ مستند ہیں، قابل قبول ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. چونکہ مختلف قسم کا میڈیا میں چلتا رہتا ہے چکر، صحیح لوگ غلط لوگ بہت عام ہو گئے ہیں، اور میڈیا میں پیسے کمانے کے واسطے مختلف قسم کے یوٹیوبر جمع ہو گئے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، منفی نیوز دینے سے جو ہے نا بڑھ جاتی ہے رپورٹنگ، دیکھنے والوں کی ویوز بڑھ جاتی ہیں، چونکہ وہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے منفی ویو زیادہ ڈالتے ہیں، باتیں مواد زیادہ ڈالا جاتا ہے. بہرحال آپ ہم سے زیادہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں انفارمیشن کے نام سے کیسے کنفیوز کیا جا رہا ہے، بظاہر عالم دکھنے والوں کی طرف سے بھی، اور جو جاہل ہیں ان کا تو حساب ہی نہیں ہے. جب عالم ایسی گڑبڑ میں آ گئے ہیں تو وہ جاہل کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہے گا پھر جو حال کا. تو اس وجہ سے ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ جو روایتیں اس سلسلے میں ہیں، جیسا کہ خود اسی نظم کے اندر ہر ہر شعر میں ایک ایک حدیث کا حوالہ، ایک ایک واقعی کا حوالہ شب برات سے متعلق موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ بیان میں تھوڑی سی وضاحت اس کی آگے آ جائے. نہیں بھی آئی تو اردو اتنی صاف اور سلیس تھی اشعار کی کہ وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھے ہوں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ آج کی رات جو ہے وہ ہماری، وہ بہت ہی خاص رات ہے. شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے، عربی مہینے کے شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے، یہ ہمارے اعتبار سے بہت ہی خاص ہوتی ہے، ہر بندے اور بندی کے اعتبار سے بہت خاص ہوتی ہے. یہ تقدیر کی رات ہے ہماری، یہ ہمارے قدر کی رات ہے، یہ تقدیر کی رات ہے، قسمت کی رات ہے، یہ جو ہمارے سارے کاموں میں سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قسمت کا لکھا ہی ہوتا ہے پورا، جو قسمت میں ہے وہی ہوتا ہے، جو قسمت میں ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے. آج کی رات جو ہے نا وہ ہماری تقدیر کی رات ہوتی ہے. نئے سال الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہمارا نیا سال اعمال کے اعتبار سے اور اقدار قدر تقدیر کے اعتبار سے آج شروع ہوتا ہے. ایک ہے جنوری کی پہلی تاریخ، ایک ہے محرم کی پہلی تاریخ. آپ لوگوں کے پاس میں ٹیکس جمع کرنے کی پہلی، یعنی حساب کرنے کی پہلی تاریخ، ٹیکس ختم ہونے کی آخری تاریخ الگ الگ ہوتا ہے. جابوں کے اوپر پہلی تاریخ آخری تاریخ کے حسابات الگ ہوتے ہیں. تو پہلی تاریخ اور آخری تاریخ الگ الگ اعتبارات سے ہوا کرتی ہے. عربی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ سے، چونکہ قمری حساب چلتا ہے اس میں چاند کے حساب سے. اور انگریزی مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری سے. لیکن اعمال کے اعتبار سے اور قسمت کے اعتبار سے سال شروع ہوتا ہے 15ویں شعبان سے. اور اسلام میں دن شروع ہوتا ہے مغرب سے، ورنہ 12 بجے نہیں شروع ہوتا، ہو مغرب سے شروع ہوتا ہے دن، مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے 15ویں شب جب آتی ہے، 14 گزرنے کے بعد جب 15ویں شب آتی ہے تو وہ 15 شعبان ہو جاتی ہے اسلامی اعتبار سے. رات پہلے ہے اور رات سے دن شروع ہوتا ہے، اسلام کا نظام ایسا ہے. اسی لیے چاند دیکھتے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے چاند دیکھتے ہی شوال شروع ہو جاتا ہے، عید کا چاند دیکھتے ہی شوال شروع ہو جاتا ہے، اس دن تراویح نہیں پڑھی جاتی. چاند دیکھتے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ روزہ دوسرے دن ہوں گا لیکن آج سے رمضان شروع ہو گیا لہذا آج تراویح پڑھی جائے گی، ایسا ہوتا ہے. 15ویں شب جب شروع ہوتی ہے 14 شعبان ہونے کے بعد میں، جس ملک میں جہاں پہ 14 شعبان ختم ہوگی وہاں کی قسمت کی 15ویں شب وہاں کے حساب سے ہوگی. فرض کر لو سعودیہ والوں نے 2 دن پہلے کر لیا ہے تو ہماری قسمت 2 دن پہلے قصہ ہو گیا، ویسا نہیں ہے وہ مسئلہ اس کا. جیسے شب قدر کا حساب ایسا نہیں ہوتا، شب قدر ہر سال آنا طے ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، انتہائی قیمتی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شب قدر ہوں گی اس کے حساب کو تم فالو کرو، اب وہاں 2 دن پہلے اگر وقت کر لیا ان لوگوں نے تو 2 دن پہلے شب قدر گزر، ایسا نہیں. ہمارے حساب سے ہمارا ٹائم ہے، ان کے حساب سے ان کا ٹائم ہے. ہمارے پاس جب ظہر کا وقت آئے گا تو ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، ان کے پاس جب ظہر کا وقت آئے گا ہم تھوڑے اس میں ظہر پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام الگ ہے، ان کے پاس جب شام ہوگی ان کے پاس ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہوگی. ان کے پاس جب مغرب ہوگی تو ہمارے پاس ضروری نہیں ہے مغرب ہو، بلکہ بعض جگہوں پہ مغرب ہوتی رہتی ہے، بعض جگہوں پہ فجر ہوتی رہتی ہے، بعض جگہوں ظہر ہوتی رہتی ہے، بعض جگہ. پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اذان ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز ہوتی رہتی ہے، اور ہر وقت اللہ کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا کو چکر لگاتا رہتا ہے، اور زمین اور آسمان کی زندگی اسی سے ہے، وہ اس کی حیات ہے، سانس ہے وہ اس کی. جس دن اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اس دن اس بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، ختم. سانس بند ہو جاتی ہے، جب سانس بند ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سرکل ہے جو پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور ہر وقت چالو رہتا ہے، 24 گھنٹے یہ نظام رہتا ہے، کوئی منٹ کوئی سیکنڈ خالی نہیں رہتا. اور جب اللہ کا نام آتا ہے، جب اللہ کے رسول کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذکر بلند کرنے سے کیا مراد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت، یہ بات بس ہے کہ جب میرا تذکرہ ہوگا تو تمہارا بھی تذکرہ ہوگا. اذا ذکرت ذکرت، جب میرا تذکرہ ہوگا، جب میرا ذکر ہوگا تمہارا بھی ہوگا. جب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ان کو کہنا ہوگا، اس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوگی، اقامت مکمل نہیں ہوتی، کلمہ مکمل نہیں ہوتا. حق تعالی شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ محبوبیت عطا فرمائی. اسی وجہ سے وہ معراج سے متعلق جو اشعار جو پہلے سنائے وہ بھی حضرت صوفی صاحب کے ہی ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اخلع نعلیک یا موسیٰ، اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، موسیٰ جوتے اتار دو اس واسطے کہ آپ وادی مقدس میں ہو، ایک متبرک جگہ پر ہو، ہماری تجلی کی جگہ پر ہو، تم وادی مقدس میں ہو دعا میں، لہذا تم اپنے جوتے اتار دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ حالانکہ عرش پر گئے، اس سے بھی آگے گئے، وہاں آپ کو جوتے اتارنے کو نہیں کہا گیا۔ وہ کہا، شعر میں وہ چیز موجود ہے، نعلین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں جب حضور، نالین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں جب حضور، کچھ تور سے بھی پوچھی عظمت رسول کی، تور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم تھا، کچھ تور سے بھی پوچھیے عظمت رسول کی، پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا رفعت عطا فرمائی، کیسی ان کی محبوبیت تھی، مقبولیت تھی، مقدسیت تھی۔ حق تعالی شانہ نے بڑا ہی انعام فرمایا ہم پر، اکرام فرمایا، فضل فرمایا کہ ہم کو ان کی امت میں بنا دیا، اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، اتنے فائدے ہیں جس کی حد نہیں۔ نوکری کے اندر ہوتے ہیں نا، کس طرح کی نوکری میں کس طرح کے بینیفٹس ہیں، کس کمپنی کے اندر کس طرح کی سہولتیں موجود ہیں، تو حضور کی امت میں ہونے کے جو بینیفٹس ہیں آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، شعر کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ سارے فرشتے انتظار میں تھے، حتیٰ کہ رضوان بھی انتظار میں تھے۔ رضوان کہتے ہیں جنت کے داروغہ کو، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے جنت، کیونکہ فرشتوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ کس کی ہے، یہ فرشتے بھی جانتے تھے کہ یہ جنت کس کی ہے، رسول کی۔ اس لیے جب آپ کے تشریف آوری ہو رہی تھی تو اس کو سنوار کے اور بہت زیادہ اس کو سجا کے اور اس کو اور زیادہ اس کے اندر ڈیکوریشن کر کے جو ہے نا، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرتبہ دیا، اور آپ کی شفقت اور آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے ان حقائق سے پردہ اٹھایا امت سے، تاکہ امت صحیح فائدہ اٹھا سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرے۔ تو شب ورا سے متعلق بھی ایسے ہی ہوا ہے، حضور لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، یعنی ان کے پاس تھے آپ اس رات میں، چونکہ آپ نے باریاں اپنے طور پر مقرر فرما لی تھیں ازواج مطہرات کے پاس رہنے کی۔ تو آپ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، فرماتی ہیں کہ اچانک رات میں آپ نے اپنے بستر آپ بستر سے اٹھ گئے، فرمایا عائشہ چھوڑ مجھے تو جانا ہے۔ اتنی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے اندھیرے میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اٹھ کے پیچھے چلی گئی آپ کے، کہ دیکھوں اتنی رات کو آپ جاتے کہاں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، قبرستان جو مدینہ منورہ کا قبرستان بقیع ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، بہت دیر تک آپ وہاں کھڑے رہے اور دعا فرماتے رہے، پھر تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ آج کی جو رات ہے وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، بخشش کی جاتی ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بال جو ہیں ان کی بقدر مغفرت ہوتی ہے، نہ بکریوں کا حساب ہے نہ بالوں کا حساب ہے، بلکہ جو شعر آیا نا وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بنو کلب جو ہے عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، شیپ فارمنگ کا ایک سلسلہ گویا ان کے حساب سے تھا، تو اس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں۔ تو بکری اب ظاہر ہے کہ لیم کے اندر جو بال اون ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے ایک بکرے میں، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ پورے کے پورے قبیلے کے اندر جو سینکڑوں نے ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں ان کے پاس، ان کے اندر کتنی بکریاں ہوں گی اور ان کے اندر بال کتنے ہوں گے۔ تو آج کی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، یہ ہماری بینیفٹس دیکھو آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتنے لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں جتنے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ مطلب یہ کہ پوری امت مسلمہ کی تقریباً مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بال اور بچ جائیں اور امت ختم ہو جائے تعداد کے اعتبار سے، ظاہر ہے کہ ایک بکری میں کتنے ہوتے ہیں۔ صرف ایکسپشن دیا گیا ہے کچھ لوگوں کو، شرک کرنے والوں کو، شراب پینے والوں کو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو، آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے بات تعلقات ختم رکھنے والوں کو روکا جاتا ہے کہ ان کو ابھی معاف نہ کرو، اپنا معاملہ تو صحیح کرو، معاف کرو، کب تک پکڑے رہو گے دماغ کے اندر، دل کے اندر؟ 3 دن سے زیادہ آدمی کو ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، چھوڑ دو، جو ہو گیا قصہ ختم، اچھا ہوا، برا ہوا، نقصان ہوا، فائدہ ہوا، آپ کو ستایا، آپ کو ظلم کیا، آپ کا حق مارا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آخرت میں ملے گا۔
تو جو مسلمان اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا اس کو روکا جاتا ہے کہ اس کو اپنا دل صاف کرنے دو. یہ ایک بہت اہم تعلیم ہے امت مسلمہ کو. آج کل یہ بات بہت اہمیت سے چلائی جا رہی ہے کہ اپنے ذہن کو نگیٹیویٹی میں مت رکھو, پازیٹیو میں رکھو, اس میں آپ کے حالات صحیح رہتے ہیں. دشمنی پالنا کیا ہے, کینہ پالنا کیا ہے, مخالفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا غلام ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد او غش لاحد ففعل وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے لڑکے, چونکہ بیٹے کی طرح تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, 10 سال کی عمر میں ان کی اماں نے لا کے چھوڑ دیا تھا خدمت کے لیے کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دینا یہ بھی پایا جاتا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے حضرت انس کو 10 سال کی عمر میں لا کے حضور کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا اور 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, یعنی آخر تک رہے. ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے, اے لڑکے, اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری صبح اس حال میں ہو, تمہاری شام اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں کینہ نہ ہو کسی کے بارے میں, دل صاف ہو تمہارا, کسی سے انتقام لینے کا, بدلہ لینے کا موقع ملا تو دیکھ لوں گا والا جو مزاج ہوتا ہے, ابھی تو میں کچھ کر نہیں سکتا. جب آدمی کسی پر اپنا غصہ نہیں نکال سکتا, کسی سے اپنی انتقامی کاروائی نہیں کر سکتا, تو ویٹ کرتا ہے. انتقام کے لیے ویٹ کرنے کو کینہ کہتے ہیں. اچھا, دیکھوں گا تجھے, کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا, تو کبھی نہ کبھی پھنسے گا, جب میں تیری فائل کھولوں گا, جب تجھے بتاؤں گا. یہ اس کو کینہ کہتے ہیں, حقد کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے مسلمان کے دل میں ہونا. مسلمان کے دل کو اللہ پاک صاف رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے تجلی کی جگہ ہے. مسلمان کا دل, یعنی مسلمان کا دل اللہ میاں کا روم ہے. اللہ اپنے کمرے کو گندا دیکھنا پسند نہیں کرتے, یہ کلیئر بات ہے. مسلمان کا دل اللہ کا روم ہے, اللہ کا گھر ہے, اسی لیے بیت اللہ سے زیادہ اس کو عظمت ہے. بیت اللہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بیت اللہ میں ہوتا ہوں, لیکن دل کے بارے میں فرمایا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا, شکستہ ہوگا, دکھی ہوگا, اتنا زیادہ میں وہاں ہوں گا. انا عند المنکسرۃ قلوبہم, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں وہاں ہوتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, تو بچا بچا کے نرک اسے, تو بچا بچا کے نرک اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے اس آئینے کو بنایا ہے اس کی نگاہ میں یہ اتنا زیادہ پسند ہے جتنا زیادہ یہ ٹوٹا ہوا ہوتا, بروکن ہوتا ہے. دل ٹوٹا ہوا ہے, صدمے سے دو چار ہے, غم ہے, دکھی ہے, دنیا کی محبت اس کی وجہ سے نکل گئی, سرد پڑ گیا ہے دنیا سے, دنیا کی لذتوں سے, دنیا سے انجوائے کرنے سے دل نے لگتا ہے. جب کوئی آدمی اس طرح ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, آج کل بہت خاموش خاموش رہتا ہے, دعوتوں میں بھی نہیں آتا, ملتا ملاتا بھی نہیں. ارے بھائی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جو اچھی بات ہے ہم کو وہ اچھی بات نہیں لگتی ہے, کیونکہ دنیا سے دل سرد کا ہونا, حضور نے تو فرمایا کہ جو حادم اللذات ہے, لذت کو کم کرنے والی, جوائے کو کم کرنے والی جو چیز ہے یعنی موت, اس کو کثرت سے یاد کرو. ہم تو موت کا تذکرہ کرنے کو, موت کو سوچنے کو, موت کی جگہ کو جانے کو پسند نہیں کرتے, گھر میں مردہ آنے کو بھی پسند نہیں کرتے. وہ فنرل ہوم میں ٹھیک ہے, یہاں مطلب اس کو, اور وہاں پہ بھی ایسا رکھتے ہیں کہ گلدستے بھی رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہے, ادھر بھی ہے, خوشبو بھی جل رہی ہے, اور انہیں اندر ہے, دکھنا بھی نہیں وقت پہ, آئین وقت پہ بس تھوڑا سا چہرہ دیکھنے کا ہے تاکہ تاثر نہ آئے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جماعت میں ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے, وہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, ڈینور کی بات ہے یا ڈیلس کی بات ہے, بہت دن ہو گئے, مگر وہاں والوں نے آ کے کہا کہ بھائی یہاں پہ جس جگہ جماعت گئی ہوئی تھی وہاں پہ کوئی نہیں تھا. کہنے لگے یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے, ذرا آپ لوگ آ کے دیکھ لو مسلمان ہیں. ہم لوگ گئے وہاں پہ, وہ گھر والوں نے جو ہے نا وہ فنرل ہوم میں وہ دبا کے میوزک لگائی ہوئی ہے, وہ میوزک چل رہی ہے زور سے, میت بھی رکھی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے موت کا سوچ نہیں آنا بول کے لگا کے رکھے یہ, موت کی موت چونکہ میت پڑی ہوئی ہے, موت کی سوچ نہیں آنا بول کے میوزک لگی ہوئی ہے تاکہ دھیان ادھر نہ جائے, دھیان میوزک سننے کے اندر لگا ہوا رہے اور صدمہ نہ ہو. یہ تو ہمارا حال ہے. اور حالانکہ مرنا تو ہے ہی, ہر ایک کو مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کبھی بھی مر سکتے ہیں, کب تک کون بچے گا. ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں تو بس مرتے مرتے بچ گیا, میں تو بس مرتے مرتے ایسا بس ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا, میں تو بس مرتے مرتے بچ گیا, وہ گڑے میں گر رہا تھا, وہ بس گرتے گرتے بس مرتے مرتے میں بچ گیا, وہ کھانے میں ایسی گڑبڑ ہو گئی تھی, بیماری ایسی ہو گئی تھی, دوا خانے میں میں چلا گیا تھا, بس میں مرتے مرتے بچ گیا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بچتے بچتے مرے گئی, اگر مرتے مرتے بچا ہے تو بچتے بچتے کیا کرے گا, کب تک بچے گا, کون کہتا ہے انسان کے لیے بچنا تھوڑی طے ہے, کسی کے لیے اس دنیا میں بچنا طے نہیں ہے, سب کو مرنا ہی مرنا ہے. مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ بھائی ابھی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سک رہے ہیں, ان کا کوئی علاج نہیں کر سک رہے ہیں, ان کی بات کو دبا نہیں سک رہے ہیں, ان کو ان کے کام سے روک نہیں سک رہے ہیں, دن بدن ان کی بات پھیلتی جا رہی ہے, لوگ اسلام میں آتے جا رہے ہیں. ان کا اب سوائے انتظار کی اور کچھ نہیں ہے, یہ تھوڑے دن انتظار کر لو, خود ہی ان کا انتقال ہو جائے گا, جب ان کا وصال ہو جائے گا, انتقال ہو جائے گا, تو ہم کو اس سے چھٹی مل جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری, وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, کسی انسان کے لیے ہم نے خلد طے نہیں کیا ہے دنیا میں رہنا ہمیشہ. افا امت فهم الخالد, جب آپ کیا جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو یہ بچنے والے ہیں, یہ فرمائیں فهم یہ رہیں گے کیا, یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے ہمارے پاس. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے, موت تو طے ہوتی ہے ہر انسان کی. حضور نے فرمایا اس کو یاد رکھو, اور جو آدمی دن میں 20 مرتبہ سوچا کرتا ہے موت کو, اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. 20 مرتبہ جو آدمی موت کے بارے میں سوچے گا کہ ارے مجھے تو مر جانا ہے, مجھے تو مر جانا ہے, مجھے تو ختم ہو جانا ہے, کیا چیز ہے دنیا میں رہنے والی چیز تھوڑی, کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, مرتے چلے گئے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پھر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. کتنے لوگ آپ سوچیے, فلاں مر گیا, 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 خاندان میں سوچیے, اپنے علاقے میں سوچیے, اپنے ملک میں سوچیے, اپنے شہر میں سوچیے, کتنے لوگ اپنے ہمارے سامنے سے نکل گئے. تو ہم کو بھی تھوڑے دن میں نکل جانا ہے, سب کو ہی جانا ہوتا ہے. تو اس لیے جب آدمی موت کو سوچتا ہے بار بار تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور لذتوں میں مشغول نہیں ہوتا. زیادہ انجوائے کرنا, زیادہ مزے میں رہنا, اس میں مشغول نہیں ہوتا. اور دین کی بنیاد اس پر ہے کہ آدمی اس میں اگر مشغول نہیں ہوا تو دین پر چل سکتا ہے, ورنہ نہیں چل سکتا. دیکھو ایک بہت سیکرٹ بات ہے, کیا ہوا میں اچھا اچھا پانی لے کے. حب العیش کہتے ہیں, یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو لگتی ہے, اور اس بیماری کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جب حضور نے بتایا ہے کہ یہ بیماری ہے تو بیماری ہے, اور حضور الصادق المصدوق ہیں, آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, اللہ سب سے زیادہ سچے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سچے, آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, اور آپ کے علم سے زیادہ پکا علم کسی کا نہیں. آپ کا علم سب سے زیادہ پکا, سب سے زیادہ قطعی, سب سے زیادہ یقینی, سب سے زیادہ کامل, سب سے زیادہ کمپلیٹ, سب سے کامل علم, سب سے یقینی علم, بغیر شک والا, بغیر ڈاؤٹ والا علم, اور آپ سب سے زیادہ سچے. جو بات آپ نے فرمائی اس پر یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے. ہاں بھائی ہم مان لیتے ہیں. آپ نے اس بیماری کا ذکر کیا امت کی قیامت کے قریب, کہ میری امت قیامت کے قریب اس بیماری میں پڑ جائے گی. عجیب بیماری ہے, اس کو ہم نے کبھی بیماری ہی نہیں سمجھا. مزے سے رہنے کی خواہش, کتنی عجیب بات ہے. سارے ہمارا بھاگنا دوڑنا کمانا کوشش کرنا جد و جہد اپنا بچوں کا بچوں کی اسکولنگ بچوں کا پک اینڈ ڈراپ یہ وہ شروع سے لے کے محنت کرنا اٹھانا ان کو اٹھانا 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 کاروبار کے پیچھے پیچھے کائے کے لیے مزے سے رہیں. حضور نے فرمایا یہ بیماری ہے میری امت کی. جب میری امت اس بیماری میں پڑ جائے گی تو اس سے دین کا کام نہیں ہوگا, اس سے دین کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, وہ اللہ رسول کی خدمت نہیں کر سکے گی, اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کر سکے گی. اور ایک مسلمان اللہ کے رسول کی خدمت نہیں کر سکا تو کس کام کا رہ گیا وہ؟ اللہ کے رسول کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا, یہ ان کی خدمت ہے. یہ کیونکہ وہ سب کے ذمہ دار ہیں, سب کے رسول ہیں وہ, اور ان کو اس دنیا سے پردہ فرمانا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے انتظام اور مصلحت سے. تو ان کی خدمت میں یہ بات ہے کہ تم یہ بات لے جانا ان تک پہنچا کے آنا, اور ان کی خدمت میں یہ بات ہے کہ تم ایسا انتظام کرنا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان کی بات پہنچنے کا سسٹم بن جائے. حضور نے فرمایا کہ میری امت خدمت اس وقت چھوڑ دے گی دین کی اور دین کا کام اور میری محبت کا تقاضا اور میری طرف سے جو رائٹ ان پر بنتا ہے, جو میرا حق ان پر بنتا ہے, وہ اس وقت نہیں کر سکے گی جب ان میں حب العیش آ جائے گا. حب العیش کہتے ہیں آرام سے رہنے کی محبت, آرام سے رہنے کی خواہش. محنت کرنا نہیں چاہتے, نماز کیوں نہیں پڑھتا آدمی, آرام میں خلل آتا ہے. روزہ کیوں نہیں رکھتے لوگ, آرام میں خلل آتا ہے. زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے لوگ, آرام میں خلل آنے کا ڈر ہوتا ہے, میں خرچ ہو جائیں گے تو میرے پاس کیا بچیں گے. حج کیوں نہیں کرتے لوگ, آرام میں خلل آتا ہے. دین کی محنت کیوں نہیں کرتے, آرام میں خلل آتا ہے. بیوی کو چھوڑ کے ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے, آرام میں خلل آتا ہے. بیوی کی خدمت میں تو مزہ آتا ہے, ماں کی خدمت میں تکلیف ہوتی ہے. ماں کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں, بیوی کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. بیوی کا حق ادا کرنا بھی دین میں سے ہے, لیکن ماں کا حق چھوڑ کے نہیں ہے, ماں کی خدمت چھوڑ کے نہیں ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت جن بیماریوں میں پڑے گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں کو اگنور کریں گے, بیوی کو ترجیح دیں گے, اور باپ کو اگنور کریں گے اور دوست کو ترجیح دیں گے. دوست ہے اس کو ٹائم دے رہے ہیں, اس سے بات ہو رہی ہے, چیٹنگ پہ چیٹنگ چل رہی ہے, ہوٹلنگ چل رہی ہے, ہدیے اور گفٹ چل رہے ہیں, پیسے خرچہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر, کوئی فکر ہے ابھی دوستی ہے بھائی ہماری. اور بابا کی خدمت یہ نہیں ہوتی, بابا کو دوا لانا بھی نہیں ہوتا, بابا کو دوا دینا بھی نہیں ہوتا, بابا کی خدمت بھی نہیں ہوتی. اور فزیکل خدمت تو کرنے کا عادی نہیں رہا انسان, یعنی ہاتھ پیر دبانے کا, سر میں سر دبانے کا, سر میں تیل لگانے کا, سروس دینے کا, کھانا پیش کرنے کا, وضو کا پانی پیش کرنے کا, کپڑے دھونے کا, کپڑے دھو کے ان کی خدمت میں پیش کرنے کا, ضرورت پر دوا دینے کا. اگر آدمی ماں باپ کا اتنا نہیں کر سکا نا تو وہ کوئی کام کا آدمی نہیں ہوتا, اس نے بڑا لاس کر لیا اپنا. جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوں اور وہ جنت نہ کما لے, حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے تباہی ہے, بلکہ وہ تباہ ہو جائے, یہ حضور نے دعا دی, بد دعا دی ہے. ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے, وہ دونوں برباد ہو جائیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا آمین. اور جمعہ کا دن تھا اور رمضان کا جمعہ تھا, رمضان کا جمعہ, ممبر پر حضور نے آمین فرمایا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, دونوں طرح کی باتیں ہیں, اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا, حضور نے بھی فرمایا ہے, چونکہ روایت میں تو حضور کا فرمانا ہی موجود ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ قیامت کے قریب لوگ ماں کو ترجیح نہیں دیں گے, بیوی کو ترجیح دیں گے. مینج کرنے کا ہے کمال, مینج کرنے کا ہے. ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے آپ ساتھ مت رہو, لیکن میں تو ماں کو وقت دوں گا, میں تو ماں کے ساتھ رہوں گا. کوئی بولا ہے کبھی جب بیوی نے کہا کہ میں تو الگ رہوں گی, ہاں بھائی اسلام میں الگ رہنے کے, لہٰذا وہ چلی گئی تو اس کو الگ رکھ دیا, اس کے بعد بولا مگر میں تو نہیں رہ سکتا, میں تو ماں کے ساتھ رہوں گا, چونکہ میرے کو تو الگ رہنے کو نہیں بولے اللہ تعالیٰ. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے, پیچھے بھاگ کے آتی نہیں آتی. بھائی جب اس کو الگ رکھو گے اور خود ماں کے پاس رہو گے جا کے, تو کہاں رہے گی وہ بیچاری؟ وہ کہے گی بھائی میں ٹھیک ہے تمہارے پاس آؤں گا تمہارا حق پورا کرنے کبھی کبھی, مگر میں تو ماں کو چھوڑ کے تو نہیں رہ سکتا. آپ ڈول کے دیکھو, یہ قدر پلٹنا ہے، یہ امریکہ کی بیماری ہے نہیں، یہ پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اور یہ قدریں پلٹ رہی ہیں. یہ ہمیں جو اسلام دیا گیا ہے وہ الگ ہے، یہاں کا جو کلچر ہے وہ الگ ہے، اس بات کو یاد رکھو. اسلام کے کلچر میں الگ بات ہے، غیر اسلامی مغربی کلچر میں الگ بات ہے. ہم کو اسلامی کلچر اپنانا ہے. اسلامی کلچر میں ماں کی اہمیت بیوی سے زیادہ ہے. اسلامی کلچر میں باپ کی اہمیت دوست سے زیادہ ہے. اسلامی کلچر میں اسلامی تعلیمات میں محنت مشقت کا عادی ہونا ہے، مزوں کا عادی نہیں ہونے کا ہے. حب العیش کے اوپر میں عرض کر رہا تھا، زیادہ مزے کے چکر میں نہیں پڑنے کا ہے. کیونکہ مزے میں رہنے والا آدمی کبھی جماعت میں جا سکتا ہے؟ جس کو مزے کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ مسجد میں جا کے سونے کو ترجیح گوارا کر لے گا. جس کو اپنی ایگو بنی ہوئی ہے وہ آدمی اپنا بستر لے کے جائے گا سفر میں؟ کیوں نہیں جاتے ہم لوگ؟ اسی لیے تو نہیں جاتے. حالانکہ حضور کا حق ہے وہ، اما کا حق جیسے ہوتا ہے، ابا کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے، بچے کا حق ہوتا ہے، سرکار کا حق ہے، ان کی خدمت کا حصہ ہے وہ، ہم سے نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ مزے کے عادی ہیں، کھانے کو ڈسٹرب کر نہیں سکتے، سونے کو ڈسٹرب کر نہیں سکتے. میں تو فلاں وقت پہ سونے کا عادی ہوں، میں تو فلاں گدے پہ سونے کا عادی ہوں، میں تو فلاں کھانے کا عادی ہوں، میں بیوی کو چھوڑ کے رہ نہیں سکتا، میں تو بچوں کو چھوڑ کے رہ نہیں سکتا، جب تک میں ان کو دیکھا نہیں میرے کو نیند نہیں آتی. ارے حب العیش یہ بیماری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی نشاندہی اس امت کو فرمائی ہے. اس لیے آج کی مبارک جو رات ہے میرے بزرگوں، وہ بعض اعتبارات سے بہت سوچ بچار کر کے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے معافی مانگ لینے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ آج کے دن مغرب ہوتے ہی آ جاتے ہیں آسمان اول پر، آسمان اول پر آ جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ ہر روز آتے ہیں آخر شب میں، لیکن شب قدر میں اور شب برات میں وہ آتے ہیں پہلی مغرب ہوتے ہی آ جاتے ہیں، اور جس علاقے میں جس ملک میں جو مغرب ہوئی ہے اس کے اعتبار سے وہاں آ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنا جانا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ جب آسمان اول پر آتے ہیں تو عرش کو چھوڑ کے نہیں آتے، جا کے کوئی دوسرا قبضہ کر لے رہا، جب تک جب آ رہے ہیں تو عرش کو چھوڑ کے تھوڑے آ رہے ہیں. ان کے لیے عرش آسمان اول پر آنے کا مطلب ہوتا ہے خصوصی توجہ کرنا، اور خاص رحمت کا فیصلہ کرنا، اور خاص رحمت کو ڈیسائیڈ کرنا، خاص رحمت کا ارادہ فرمانا، چلو آج بخش دیں گے، آج دے دیں گے امت مسلمہ کو. ہر سال ایک پروگرام ہے، یہ سالانہ پروگرام ہے مغفرت کا سامان. بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی معافی ہوتی ہے، بس صرف ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، روکا جاتا ہے. ان لوگوں کی نہیں ہوتی جن کے تعلقات اپنے دوستوں وغیرہ سے خراب ہو چکے ہیں، ڈیلنگ میں، معاملات میں آ کے، پیسوں کے معاملے میں، خاندان کے جھگڑوں میں. پیسوں کے معاملات سے زیادہ خاندان کے جھگڑے اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، قطع رحمی اس کو کہتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پہ منہ پھلا کے رہ گئے. ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے رشتے داروں میں ایک صاحب تھے، شادی کا رکا پہلے ان کو نہیں دیا، اس سے بات بند، انہیں گھر کو نہیں آ سکتا. انہیں میرے کو آ کے نہیں ملا، اس سے بات بند، انہیں گھر کو نہیں آ سکتا. تم نہیں جا سکتے. ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے نا خاندان والے آپس میں لڑ لیتے ہیں اور پابندی لگا دی، بیوی کو بول دیا تو اپنے میکے نہیں جا سکتے. ارے تم کون ہوتے روکنے والے بھائی؟ اگر شہر میں ہی ہیں اس کے میکے والے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو اپنے میکے جانے دینا، یہ اس کا حق ہے شرعاً، آپ روک نہیں سکتے اسلامی اعتبار سے. شہر سے باہر دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ اس کو اپنے میکے جانے کے لیے موقع دینا، یہ اس کا حق ہے، مگر اس میں ایک ہی دن کی اجازت ہے. اب وہ دوستی میں زیادہ آپ کر لو، آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن ایک دن کا تو اس کا حق ہے. اور آپ کو لے جا کے چھوڑنے کی البتہ ذمہ داری نہیں ہے، انہیں انتظام کر لے اپنے محرم کا. اگر آپ لے جائیں گے تو یہ کرٹسی میں ہے، اخلاق میں ہے، سلوک میں ہے، کچھ دینا بھی ضروری نہیں ہے، گفٹ دے دیے تو آپ کے سلوک میں ہے. یہ بہت سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کا اپنا بھی حق ہوتا ہے، تعلقات خراب نہیں کرنے کا ہے خاندان والوں کو. معاف کر دو اپنے خاندان والوں سے جو زیادتی ہو گئی دل میں، ان کو معاف کر دو. آج میں نے معاف کر دیا، جان دو بھائی کرکری. معاف کرنے کے باوجود بعض مرتبہ دل میں ایک قسم کی رکاوٹ رہتی ہے کہ آمنا سامنا نہیں کرتے یا خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت دیتی ہے شریعت. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ایسی تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ کوئی آدمی ایسا بیتکا پناہ کر دیتا ہے کہ اسے دل دکھ جاتا ہے اور زندگی بھر اس کی صورت دیکھنا دل نہیں بولتا یا اس سے ملنا دل نہیں بولتا. تو دل میں تو کچھ نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس کو چھوڑ دیں, نہیں طبیعت چاہتی ہے آپ سے ملنے کی مت جایا کرو آپ, لیکن آمنا سامنا ہو گیا تو السلام علیکم, السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت جی, خیریت بس اتنا ہی, وہ تو خود ہی سمجھ جائے گا کیونکہ آپ کے سلام کا انداز, خیریت پوچھنے کا انداز خود بتا دے گا کہ صاحب یہ آپ سے ملنا چاہ رہا نہیں ملنا چاہ رہا, مگر یہ کہ آپ سلام کرو پھر ادھر کے ادھر ہو جاؤ. مگر دل میں کچھ رکھنا نہیں رکھنا وہ الگ چیز ہے, چونکہ دل میں رکھنے کو اللہ پسند نہیں کرتا کیونکہ دل ان کا روم ہے, دل اللہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے, دل بدستاور کے حج اکبر است, دل جو ہے نا وہ دل کا لحاظ رکھنا حج اکبر ہے, کسی کے دل کو خوش کرنا جائز حدود میں. بعض مرتبہ دل خوش کرتے ہیں ہم لوگ ناجائز چیزوں میں, ارے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں, ناجائز کام میں شرکت کر رہے ہیں, اس میں نہیں ہے. لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق, اس میں دل توڑنا واجب ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کی بات آ رہی ہے, اللہ کی مخالفت کی بات آ رہی ہے, تو اس میں دل توڑنا, دل توڑنا کیا, اس میں گردن توڑنا بھی ضروری ہے, جائز ہو جاتا ہے, قتل کر دینا بھی جائز ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی ہے, جینا مرنا اللہ کے لیے, خاندان پورا اللہ کے ساتھ, اللہ کی نسبت پر تعلقات ہوتے ہیں, دوستوں کے ہوں یا خاندان کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ کہا, ابا جان, جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک, وہ لڑائی میں کافروں کے ساتھ آ گئے تھے, وہ تو فرمایا کہ ابا جان ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے, اگر میں چلا دیتا تو آپ کو مار دیتا, مگر آپ کے بابا ہونے کا رعایت میں میں نے چھوڑ دیا آپ کو, بابا ہونے کے آپ چونکہ میرے ابا ہیں اس لیے میں نے کہا چھوڑ دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے اس دن اگر میری تلوار کی زد میں تو آتا تو تیرے بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نہ چھوڑتا, تیرے دو ٹکڑے کر دیتا. یہ فرمایا چونکہ ہمارا تعلق اللہ کی وجہ سے ہے, اللہ کے نبی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, خاندان والے کیا چیز ہے ان کے سامنے, جب اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات آئے تو پھر خاندان کی رعایت کرنا نہیں ہے, پھر ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا نہیں ہے, پھر ایسی تقریبات میں جانا نہیں ہے, پھر ایسے پروگراموں میں حصہ لینا نہیں ہے. نہیں بھائی, وہاں ناجائز کام ہوتا ہم نہیں آ سکتے, معافی چاہتے ہیں آپ سے, نہ بول سکو تو نہ بولو لیکن جاؤ وہیں, جانے کی اجازت نہیں ہوتی, ایسی دعوت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی, ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی کوئی رعایت نہیں ہوتی, اس میں معذرت کر لینی ہوتی ہے. مگر اگر ویسی بات نہیں ہے تو پھر ان سے اپنا دل صاف رکھنا ضروری ہے. دل اگر ہم صاف نہیں رکھیں گے مسلمان سے تو چونکہ دل کے اندر ایک قسم کی رکاوٹ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ پائی جاتی ہے وہاں پر, اس لیے حق تعالیٰ شانہ مغفرت کو روک دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو, بعض فاسقوں کے نام آئے, بلکہ آئے نا اشعار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فاسق, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فاسقوں کے نام بتائے جن کی مغفرت روک دی جاتی ہے, اس میں یہ ہے, حقد کرنے والا ہے, قطع رحمی کرنے والا ہے, ماں باپ کا حقوق کرنے والا ہے, نافرمانی کرنے والا ہے, بعض روایتوں میں شراب کے عادی کا بھی ذکر ہے, جو شراب کا عادی ہے وہ بھی اس کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ اس کو توبہ کرنے دو, اس کو عادت یہ چھوڑنے دو, کیونکہ شراب ام الخبائث ہے, یہ شراب ام تمام خبیث اور گندی چیزوں کی اماں ہے, ساری باتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں, اسی وجہ سے جتنے خراب کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ شراب کے عادی ہوتے ہیں, شراب کے نشے میں مرڈر ہوتا ہے, شراب کے نشے میں چوری ہوتی ہے, شراب کے نشے میں یہ وہ دنیا جہان کی خباثتیں جو ہے نا وہ نشے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں, یہ ام الخبائث ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے, ہمارے نوجوان اس بات پہ دھیان دے بہت زیادہ, اور بڑے بھی, چونکہ ماحول اپنا ایسا ہے, اطراف میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ ہمارے اطراف میں لوگوں سے ملنا جلنا, پروگرام الا بلا, دعوتیں آفسوں کے اندر, آدمی تو کہتے یار دیکھ لو تھوڑا سا کیا ہے, چل دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ معاف کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری رفعت شان کی قسم, جو دنیا میں جتنی شراب پی کے آئے گا جہنم میں جہنمیوں کے اتنا زخموں کا دھوون پلا کے چھوڑوں گا, زخم سے جو رشتہ ہے نا پیپ, جب زخم سڑ جاتا ہے, جب اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں سے پیپ رستہ ہے, اس پیپ کو اتنا پلایا جائے گا جتنا دنیا میں انسان نے شراب پی, چھوڑ دینے کی چیز. ہاں توبہ کر لیا بندہ, اللہ سے معاملہ صحیح کر لیا تو پچھلا اکاؤنٹ صاف ہو جاتا ہے. جب صاف ہو جاتا ہے تو وہاں پھر ملے گا نہیں, ارے اتنا پیا تھا انہوں نے, بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ مسئلہ ہے, پیتے پیتے عادت ہو گئی اور مسئلہ اور مر گیا تو پھر اس کے اوپر یہ بات ہے. غرض میرے دوستو ایک تو یہ ہے کہ آج کی مبارک رات جو ہے وہ توبہ کی ہے, اللہ سے معافی مانگ لینا سچے دل سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کا نظام ایسا ہے میرے دوستو کہ آپ توبہ کر لیں سچے دل سے تو وہ معاف کر دیتے ہیں, نہیں تیرے کو تو نہیں بخشوں گا ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس, تیرے کو تو دیکھ لوں گا ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس. ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار, پانچ بار, ہم دنیا کے اندر کیا کرتے, ایک وقت چھوڑ دیتے, دو وقت چھوڑ دیتے, تین وقت چھوڑ دیتے, تین وقت ہو گیا اب تو چھوڑ ہی نہیں سکتا میں تیرے کو, تیرے کو فائر کروں گا ہی کروں گا, تیرے کو یہ کروں گا ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے, ایک بار, دو بار, تین بار, دس بار, بیس بار, چوبیس بار, پچیس بار. باز آ, باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, تو باز آ جا, جیسا بھی تو ہے باز آ جا, گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ, اگر کفر کر چکا ہے, بت پرستی کر چکا ہے, شرک کر چکا ہے, بڑے سے بڑا گناہ کر چکا ہے, باز آ جا. این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست, یہ ہماری بارگاہ ہے, یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باز آ, سو مرتبہ توبہ توڑ چکا ہے تو بھی آ جا. توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ گویا آپ نے رول کو فالو کر لیا آپ کو کوئی چیز کے یعنی منظوری کے لیے, حکومت کا جو قانون ہوتا ہے, حکومت کے اندر بہت سے اپلیکیشن ہوتے ہیں بعض کاموں کے, بعض چیزوں کے اندر, فلاں 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 چیز آپ پورا کر دیں گے آپ کو یہ چیز دے دی جائیں گی. تو جہاں پر اچھا انتظام ہوتا ہے, گہرا انتظام, جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں جہاں پہ چکر ہے رشوت کا, اس کا اس کا, وہ الگ چیز ہوتی ہے, لیکن جہاں پہ سیدھا سیدھا سسٹم چلتا رہتا ہے, سسٹمیٹک چلتا رہتا ہے, پیپر ورک پورے ہیں, پیپر آپ کا پورا ہے, قصہ ختم, آپ کا کام کر دیتے ہیں وہ لوگ, چونکہ اس کو آپ سے کوئی جوڑ نہیں ہے رشوت لینے کرنے کا, وہ اپنا جاب پہ بیٹھا ہے, اس کا کام صبح سے شام تک جو کام پیپر کا ہے وہ دیکھتے رہنا ہے, آگے بات چلاتے رہنا ہے. تو جیسے ہی فارم پورے ہو جاتے ہیں تو فائل آگے بڑھ جاتی ہے. توبہ کا معاملہ اللہ کے پاس ایسا ہی ہے, چونکہ اللہ پاک کسی کا غصہ دل میں لے کے نہیں بیٹھتے. اللہ رب العزت سبحان ہے تاثر سے, اللہ کی صفت یہ ہے, اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتے, کتنا ہی کوئی گناہ کر لیا پھر وہ متاثر نہیں ہوتا. یہاں کے لوگ تو بڑے بے ادب ہوتے ہیں غیر مسلم, طہارت خانوں کے اندر ہم جب راستے میں جاتے ہیں بعض وقت ریسٹ روم وغیرہ کے اندر, تو وہاں پہ اللہ میاں کو گالیاں لکھی ہوئی میں نے پڑھی ہیں, کس طرح پریشان تھا حالات کے اعتبار سے, کیا تھا کیا نہیں, من وہ گارڈ کو یہ گارڈ کو گارڈ کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں. عجیب قوم ہے, گالی دینے میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ان کو کوئی گالی دو تو ان کو تاثر نہیں ہوتا, روز دیتے ہیں ان کو گالی, مقدس طریقے سے دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یسب بنی ابن آدم ولم یکن لہ یسب بنی, آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے, حدیث شریف ہے یہ, آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. اما سبہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا, مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا بولنا اللہ کو گالی ہے, بہت بڑی گالی ہے, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی گالی اللہ کو ہے یہ, اللہ کا بیٹا بولنا کسی, کیونکہ بیٹا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ مرنے والا ہے, نسل چلانے کے لیے بیٹا ہوتا ہے, بیٹا بولنے کا مطلب یہ کہ باپ کا پیس ہے, باپ میں پیس ہو سکتا ہے چونکہ بیٹا جز ہوتا ہے, بیٹا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ بیوی کا محتاج ہے, ضرورت مند ہے, بیٹا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمیٹڈ ہے, بیٹا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادث ہے, بیٹا بولنے کا مطلب یہ کہ اس کو حاجتیں لگی ہوئی ہیں, ایک گالی نہیں ہوتی, وہ ہزار ہاں ہزار گالیوں کا مجموعہ ہے وہ. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے اللہ کا بیٹا کسی کو بنایا تو آسمان اور زمین جو ہیں ان کو برداشت نہیں ہوا, یہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ختم کر دو, ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, قریب ہے کہ زمین پھٹ شک ہو جائے, اور پہاڑ بڑے بڑے کھڑے رہنا نہیں چاہتے ہیں اپنی عظمت کے ساتھ, شان کے ساتھ, کہتے ہیں کہ پروردگار آپ کی شان میں یہ بے ادبی اور ہم کھڑے ہوئے ہوں, ہمیں ملیمیٹ کر دو. وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگوں نے رحمان کا بیٹا بنا دیا, رحمان کا بیٹا سب سے بڑی گالی. مگر عجیب بات یہ ہے, توبہ کرتا ہے کوئی آدمی, اسلام قبول کر لیتا, اسی وقت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الاسلام یہدی مما کان قبلہ, پوتر ہو جاتا ہے آدمی ایک دم. شہادت دی اس نے, کلمہ پڑھ لیا, پاک ہو جاتا ہے. کفر کر لیا تو پاک, شرک کر لیا تو پاک, گناہ کر لیا تو پاک. گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بازا, صد بار اگر توبہ شکستی بازا, اگر سو مرتبہ ٹوٹ چکا ہے یہ معاملہ, پھر بھی باز آ جاتا, پھر بھی میں معاف کر دوں گا. ایک بزرگ کا شعر ہے کہ انسان کا مزاج کو انہوں نے بتانے کے لیے کہا کہ ابر میں تلقین توبہ شیخ جی. ابر میں جب ابر آتا ہے پینے والوں کو, جب بارش ہوتی موسم میں بہار آتا ہے, بارش ذرا سا موسم جو ہے نا پانی بارش ہونے والی ہوتی ہے اور ذرا سمر کا موسم آ جاتا ہے تو پھر پینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے نا. تو اس موقع پر پینے سے آدمی نہیں رکتا, یہ بولنا چاہ. ابر میں تلقین توبہ شیخ جی, وقعت فرمان عالی جائے گی. آپ کی فرما, آپ کے فرمان کی وقت ختم ہو جائے گی, میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا. چونکہ ابر میں آپ تلقین کر رہے ہیں توبہ کی, کون مانتا ہے؟ ابر میں تلقین ہے توبہ شیخ جی, وقعت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا ہے شری, ایسے ویسے کا بھی نہیں ہے. خواجہ عزیز الحسن حضرت تھانوی کے خلیفہ. وہ مزاج کا, نفسیات انسانی کو بتانا چاہ رہے ہیں. آدمی کے مزاج میں ہے کہ وہ ہمت توڑ دیتا ہے, اور ہمت توڑ کے پھر نفس کے اس میں چلا جاتا ہے, شیطان کے اس میں چلا جاتا ہے, دوستوں میں چلا جاتا ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو یہ بینیفٹ دے رہے ہیں کہ اس کو مایوس کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. فرمایا میرے پاس مایوسی نہیں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوسی حرام ہے, مایوسی کفر ہے. میرے ساتھ نا امیدی مت رکھو, چونکہ میرے کو کچھ ہوا ہی نہیں تمہارے سے, میں متاثر ہی نہیں ہوتا. ساری دنیا کے لوگ نافرمان ہو جائیں تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی, چونکہ میری شان میں کمی کی قابلیت ہی نہیں ہے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ فرما بردار ہو جائیں تو میری شان میں زیادتی نہیں ہوتی, اس وجہ سے کہ میری شان میں زیادتی کی قابلیت ہی نہیں ہوتی. اگر زیادتی کمی کی قابلیت ہو تو پھر وہ خود ہی کمی ہو جائے گی نا. اللہ کی شان نہ کم ہو سکتی نہ زیادہ, چونکہ اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ اس میں مزید زیادتی کو سوچ نہیں سکتے, اور کمی کی اس میں گنجائش نہیں. تو ساری دنیا کے لوگ گنہگار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی نہیں آتی, اس واسطے وہ متاثر نہیں ہوتے. ساری دنیا نافرمان ہو جائے متاثر ہو, اگر فیصلہ کر دیا تو فیصلے سے سزا دیتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ زیادہ ہو گئے ہیں, اس کا یہ فیصلہ ہے, اس کی سزا یہ ہے, یہ دے دو, یا ایسا ہوتا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو غصے میں آپے سے باہر ہوتے ہیں, نہ رحم میں آپے سے باہر ہوتے ہیں. رحم بھی ان کا متاثر نہیں کرتا, رحم کے اعتبار سے بھی متاثر ہو کے رحم کر دیا ایسا نہیں ہوتا. رحم کرنے کا ارادہ کیا, رحم کر دیا, غایت مراد ہوتی ہے جب یہ چیزیں بولی جاتی ہیں اللہ پاک کی, تو تاثر مراد نہیں ہوا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں, اس وجہ سے توبہ اگر ہم کریں گے نا معاف ہو جاتا. اللہ میں توبہ کرتا ہوں, قطع نظر اس سے کہ ہم کیا ہیں, ہم نے کیا 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 ہے, ہم اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں, اپنی کیا کیا کہانی ہے, کچھ بھی ہوں گی تمہاری کہانی, اللہ تعالیٰ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے. اور وہ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ, بہت ہی رحیم ہے, بہت ہی شفیق ہے. اور گنہگار بندے پہ اور کمزور بندے پہ زیادہ ان کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جیسے بچوں کے اندر جو کمزور ہوتا ہے نا, اس کو ماں زیادہ فیور دیتی ہے, ارے انہیں نہیں کھا رہا, انہیں کمزور ہے, اس کو دے دیں گے. ایک ہی کیلا ہے تو سب میں نہیں دیتے, پھر اس کو دے دیتے. ایک ہی بسکٹ ہے تو سب میں نہیں دیتے, اس کو دے دیتے. جو زیادہ کمزور ہوتا ہے نا, اس کو فیور زیادہ مل جاتا ہے. ایسے امت میں بھی ایسے معاملہ ہے. ہم تو سارے کے سارے ہم لوگ اتنے کمزور ہیں جس کی کوئی حد نہیں, چاہے دیکھنے کے اعتبار سے کھاپی کے خوب موٹے ہی کیوں نہ ہو, لیکن روحانیت کے اعتبار سے تو ایسے ہی ہے نا. شیطان کے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے, نفس کے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے, بری عادتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے, برے ماحول کے مقابلے میں ایسے ہی ہے. کمزور ہیں ہم لوگ, اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. حضرت ذنون نے مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے, غالباً حضرت ذنون نے مصری ہی کہا ہے, کہ وہ ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے. انہوں نے دیکھا اچانک جھاڑی میں سے ایک بہت ہی بڑا کالا بچھو یہ باہر آیا تیزی سے, اور وہ ایک طرف جانے لگا. تو جس انداز سے وہ جا رہا تھا تو اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کسی مہم پہ جا رہا ہے, کسی آپریشن میں جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو فالو کیا, برج آ گیا ایک دجلہ کے اوپر, وہ برج پہ چڑھ گیا اور تیزی سے اس پہ بھاگنے لگا. یہ انہوں نے اس کو پیچھا کیا, پیچھے دور دور سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. وہ برج سے اترا, پھر آگے بھاگنے لگا. تو ان کو اور زیادہ ڈاؤٹ ہو گیا, انہوں اور گئے. تو سامنے آگے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا تھا، وہ ادھر دوڑنے لگا، ان کو اور زیادہ حیرت ہوئی اور تعجب ہوئے، ادھر جانے لگے، انہوں نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر سے ایک بہت بڑا سانپ اتر رہا تھا، جو آدمی لیٹا ہوا تھا درخت کے نیچے، اوپر سے ایک بڑا سانپ اتر رہا تھا، یہ بچھو وہاں پہنچا اور اس آدمی تک پہنچنے سے پہلے وہ بچھو اس سانپ سے بھڑ گیا اور اس نے ایسا اس کو ڈنک مارا کہ سانپ وہیں مر گیا۔ پھر وہ وہاں سے واپس دوڑتا ہوا آیا، پھر برج پہ چڑھا، پھر برج سے اترا، پھر اپنی جھاڑی میں واپس چلا گیا، صرف اسی کام کے لیے وہ آیا تھا۔ حضرت ذنون فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے بڑی حیرت، میں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا اولیاء اللہ میں سے ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے جس کی حفاظت اللہ پاک نے اس طرح فرمائی ہے کہ وہ آرام کر رہا تھا اور ایک بڑا سانپ ادھر سے اتر رہا تھا، تو کہیں یہ اس کو ڈس نہ لے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھو کے ذریعے سے اس کو مار کے پکڑ لیا، ختم کر دیا اور اس کو بچا لیا۔ تو میں نے سوچا اس کی تو زیارت کرنی چاہیے اور اس کو تو دیکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو شراب کے نشے میں دھوت تھا، پیا ہوا تھا، ڈرنک اور پڑا ہوا تھا، بے اس کو کیا ہوش رہتا ہے، کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی، ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہا، حیرت میں آ گئے، ایک دم سرپرائز ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، اللہ سے کہا کہ پروردگار یہ معمہ سمجھ میں آیا نہیں، یہ معمہ نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ غالباً بایزید بستامی کا ہے یہ قصہ، کہ بایزید اگر ہم اپنے نیک لوگوں کی ہی حفاظت کریں تو میرے گنہگاروں کی کون کرے گا، پھر میں تو گنہگاروں کا بھی رب ہوں اور نیکوں کا بھی رب ہوں، کوئی ہے رب تو میں ہی ہوں، لا رب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا رب ہے، سارے گنہگاروں کو وہی پالتا ہے، سارے کمزوروں کو وہی پالتا ہے، سارے بے نوکری والوں کو وہی پالتا ہے، سارے نوکری والوں کو وہی پالتا ہے، ساری دنیا کو وہی پالتا ہے، سارے عالم کو وہی پالتا ہے، ساری کائنات کو وہی پالتا ہے، وہ رب السماوات ہے، آسمانوں کا رب ہے، آسمانوں کو کیا چاہیے اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ رب الملائکہ ہے، ملائکہ کا رب ہے، ملائکہ کو کیا چاہیے اللہ پاک ہی جانتے ہیں، رب الجبال ہے، رب السماوات ہے، رب الارض ہے، رب الماء ہے، رب البحار ہے، سب چیزوں کا رب وہی ہے، سارے انسانوں کا رب، جانوروں کا رب، خشکی کے، تری کے، حیوانات، درندے، پرندے، چرندے، سب کا رب اللہ پاک ہی، اللہ کے علاوہ کرو، اور رب کہتے ہیں اس کو جو حاجت پوری کرے، کائنات کی حاجتیں وہی پوری کرنے والا ہے۔ اس لیے اس سے قطع نظر کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسی چیزوں کے عادی ہیں، اس سے بحث نہیں۔ آج کی رات آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ بس مجھے معاف کر دے، تو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں، صغار رہا و کبار رہا، سر رہا و علانیت رہا، جل رہا و دقہ، وہ نا صلاۃ التسبیح پڑھنے کو کہتے ہیں نا آج، کہ بھائی آج صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کی رات کیا کرنا چاہیے جاگ کے، تو بھائی بہت سی چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہماری قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ لیں کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ قابل ترجیح چیز ہے، وہ تو قرضہ ہے اللہ میاں کا، وہ تو دینا ہی دینا ہے، مگر موقع کی مناسبت سے ہمت کے اعتبار سے تھوڑے قرضے ادا کر دو، تھوڑی صلاۃ التسبیح پڑھ لو، تھوڑی وہ نمازیں ادا کر لو جو ذمے میں ہیں، اور ایک صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اس کے اندر جو خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ بار 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 ایک آدمی پڑھتا ہے نا، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ فوکس ہو جاتا ہے اور خاص توجہ ہو جاتی ہے، اور 300 مرتبہ آدمی پڑھ دیتا ہے، اس میں تیسرا کلمہ جو ہے نا وہ 300 مرتبہ پڑھ دیتا ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے 300 مرتبہ پڑھنے، چونکہ ہر مرتبہ کے بعد جو 10 10 10 10 کے بعد پڑھتے ہیں نا، تو سب ملا کے ہر رکعت میں 75 ہوتے ہیں، وہ تو 4 رکعت میں وہ ملا کے 300 ہو جاتے ہیں، اس کی خاص فضیلت ہے، پھر 4 رکعت بھی ہو گئے، پھر صلاۃ التوبہ بھی ہے، وہ اسی لیے اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میرے بڑے گناہ کو بھی، چھوٹے گناہ کو بھی، چھپے ہوئے گناہ کو بھی، علانیہ گناہ کو بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، سب کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جا معاف کر دیا، آج کی رات توبہ کی ہے، معافی مانگنے کی رات ہے میرے دوستو۔ اس لیے صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے ہو یا صلاۃ التوبہ کے ذریعے سے ہو، ضرور جو ہے نا مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کرنا چاہیے، چونکہ ہے وہ انتظام کی چیز، حدیث میں اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے کہ آج کی رات تمہارے اکاؤنٹ صاف کر لینے کی ہے، کر لو، ایک سال کا پورا کلیئر اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ دوسری جس چیز کا میرے دوستوں مذاکرہ کرنا تھا، اس وقت ذہن میں آئی تھی بات جب میں بات شروع کیا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ مقدر کی رات ہے، دیکھو قسمت کی رات ہے یہ آج ہماری. اسے آپ اندازہ کرو کہ کتنا سینسیٹیو میٹر ہے یہ ہمارے لیے، کتنا بہت زیادہ یعنی حساس ہے یہ مسئلہ. آج کی رات ہمارے لیے بہت زیادہ حساسیت کی رات ہے کہ کون اگلے سال جیے گا کون مرے گا، یہ ڈیسائیڈ کر کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، سونپ دیا جاتا ہے. جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا، مقدر میں جو لکھا ہوا ہے ہمارا، وہ مقدر میں سے چٹیاں نکال کے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. یہ مطلب جو موت کے فرشتے ہیں نا، وہ لمبی چوڑی فوج ہے ان کی، ان کے یہ حوالے دی کی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھو فلاں 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 کو اٹھا لینا ہے اس سال. جتنے لوگوں کو اٹھا لیا گیا گزشتہ سال، ہمیں ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا. روزانہ کتنے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ روزانہ 300,000 سے 400,000 آدمیوں کو اٹھاتے ہیں روزانہ. اس سے بھی زیادہ تعداد بتاتے ہیں یہ لوگ حساب کتاب کرنے والے. روزانہ کا بیاج روحوں کا یہاں سے جاتا ہے. کل کے 400,000 میں کس کی باری ہے نہیں بول سکتے، چونکہ آتے بھی تو اتنے ہی ہے نا. پھر روحوں کا ایک بیاج، ایک فوج آتی ہے آسمان سے اللہ پاک کے خزانے سے، روحوں کا لشکر آتا ہے. اسی وجہ سے سارے نرسنگ ہوم فل رہتے ہیں ہمیشہ، بچے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں پوری دنیا میں، ورلڈ میں 300,000-400,000 سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، 300,000-400,000 سے زیادہ مرتے ہیں روزانہ. مرنے والے جو ہے نا ذرا کم رہتے ہیں، پیدا ہونے والے ذرا زیادہ رہتے ہیں، اسی لیے پاپولیشن تھوڑا بڑھتا رہتا ہے. وہ حوالے کیا جاتا ہے سال بھر کا، آج کل پرسوں ترسوں، یہ مہینہ اس کے بعد کا مہینہ، اس کے بعد کا مہینہ، اس کے بعد کا مہینہ، وہ فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی اپنی شادی کو مقرر کر کے اپنی شادی کے لیے کپڑے خریدنے بازار جاتا ہے، جبکہ اسی بازار میں اس کا کفن بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس کا کفن اس کو نہیں پتا ہے، اس کا کفن بھی آیا ہوا ہوتا ہے، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس حیدرآباد میں چند سال پہلے کی بات ہے، دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ مقرر ہوئی. دونوں جو ہے نا یہیں رہتے تھے، انگلینڈ میں رہتے تھے غالباً. دونوں بھائیوں کی شادی مقرر کرے، دونوں بھائی اپنے رخے لے کے بانٹنے کے لیے نکلے. وہاں کا سسٹم ڈرائیونگ کا الگ ہے، وہاں کا الگ ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ. وہ کیا غلط فہمی ہے یہ نہیں معلوم کہ لاری نے اتنی زور سے مارا ان کی گاڑی کو کہ 50 فٹ اچھل گیا آن دا اسپاٹ، ختم دونوں کے دونوں. لے کے نکلے تھے شادی کے رخوں کو، ان کو پتا نہیں تھا کہ کل جو ہے نا کفن پہن کے آنا پڑے گا ان کو. ایسا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ آدمی اپنا شادی کا کپڑا خرید رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے. قسمت کی رات ہے آج کی، اللہ سے مانگ لینے کا ہے. اب بولیں گے کہ طے ان کی طرف سے ہے تو اپن کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا ایک خاص اثر رکھے ہیں. ادھر سے تقدیر آتی ہے، ادھر سے دعا جاتی ہے، دونوں لڑتے رہتے ہیں، کام اٹک جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے. اور قیامت تک لڑتے رہتی ہے دعا اس سے، اس کو اترنے ہی نہیں دیتی. بہت دعائیں ایسی ہیں کہ یہاں سے دعا اوپر گئی، ادھر سے تقدیر آ رہی تھی، وہ بیچ میں الجھ گئی، دعا اس کے ساتھ میں الجھ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا فرمایا کہ ان کو الجھے رہنے دو، میرے بندے کو بچا دو. ایسا ہوتا ہے دعا میں. یہ بات ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں دعا رد کرتی مگر دعا. دعا کا یہ اثر ہے. دعا بعض مرتبہ تقدیر کو پلٹنے کے لیے مقرر رہتی ہے. تقدیر کی آپ نے قسمیں پڑھی ہوں گی، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے. دو قسم کی تقدیر ہوتی ہے. ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے کہ فلاں کام کرے گا تو یہ دے دیں گے، فلاں کام نہیں کرے گا تو یہ دے دیں گے. جیسے حدیث میں ہے کہ جس آدمی کو یہ چاہیے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں سلوک کرے، خاندان والوں کو گفٹ دے، خاندان والوں کی ضرورتیں پوری کرے، خاندان والوں سے تعلقات اچھے رکھے، ان کو کھلائے پلائے، خرچہ دے، تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا. اب ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے کہ یہ کھلائے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا، کھلائے گا پلائے گا، نہیں کھلائے گا تو نہیں ہوگا. دوسری میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آخر میں ہونے والا کیا ہے، یہ کھلانے والا ہے یا نہیں کھلانے والا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارک میں وہ بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی طے ہوتا ہے کہ بالآخر خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے لہذا اس کی عمر بڑھے گی, یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے لہذا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. تو ایسے ہی دعا کے ساتھ میں بھی لکھا ہوا تھا, یہ دعا کرے گا تو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا, نہیں کرے گا تو روک دیا جائے گا, ایکسٹینشن ہو جاتا ہے, اس سے کام آگے بڑھ جاتا ہے, مصیبت ٹل جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ بدل دیتے ہیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو جو انہوں نے فرما دیا ہے اس کو نافذ کرنے کی اسٹریٹجی بدل دی جاتی ہے. اس میں تکلیف بہت ہوتی تھی, اب جو طے ہو گیا وہ تو ہو جان دو, لیکن اس میں یہ آرام پہنچا دو, اس کے ساتھ یہ سہولت اس کو پہنچا دیا جائے, اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ لگا دیا جائے تاکہ اس کے لیے برداشت آسان ہو جائے, یہ دعا کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے آج کی جو رات ہوتی ہے میرے دوستو وہ تقدیر سے متعلق ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے, کس کو نہیں ملنے والا ہے, کس کی عزت ہونے والی ہے, کس کو نہیں ہونے والی ہے, کس کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے, کس کے گھر میں بچہ مرنے والا ہے, یہ طے ہو جاتا ہے. کس کو صحت ہونے والی ہے, کس کو تندرستی ملنے والی ہے اور کس کو بیماری ملنے والی ہے, کون بیماری سے شفا پانے والا ہے اور کون بیماری سے وفات پانے والا ہے, یہ طے ہو جاتا ہے آج کی رات میں. اور جو اپنے گھر میں بیمار ہیں ان کے بارے میں خالی نہیں, اپنے بارے میں بھی, جو تندرست ہے اس کے بارے میں بھی. بیمار تو جو ہے نا ابھی اور تھوڑے دن ڈھکیل لیتا ہے, تندرست اوپر چلا جاتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا ہے, ابھی حال کا ہی قصہ ہے, بڈھا بڈھی دونوں بیمار, سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی بھی جو ہے نا یہ چلی جائیں گے, جو کہ بہت زمانے سے بستر پہ ہیں, بڑے میاں تو اچھے چلتے پھرتے ہیں, بڈھی جہاں کی وہاں ہے انہیں اکھڑ گیا, مطلب اس کا انتقال ہو گیا, حالات پیش آ گیا, وہ ابھی کھینچی رہی ہے, بول نہیں سکتے کچھ, کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا. ہر چیز اللہ تبارک, تقدیر کا علم ایمان کے لیے لازم ہے, تقدیر پر ایمان ایمان کے لیے لازم ہے, تقدیر کو ماننا فرض ہے, تقدیر کو مانے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا. اگر تقدیر کا انکار کر دیا تو ایمان ٹوٹ جاتا ہے. تقدیر کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کو, حلو اور مر کو, میٹھے اور کڑوے کو ہمارے لیے طے کر دیا پہلے سے, ہمارے حال کے اعتبار سے, چونکہ وہ جانتے ہیں آئندہ کو, لہذا اپنے جاننے کے اعتبار سے بتا دیا, اور اس میں ہماری مرضی کو ڈسٹرب نہیں کرتے, وہ اپنی مرضی سے یہ کر کے اس کو یہ ملنے والا ہے یہ انہوں نے طے کر دیا ہے. تقدیر میں لکھی ہونے کی وجہ سے ہماری تقدیر ہمارے اختیار پر اثر نہیں پڑتا, جب انہوں نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو وہی ہوگا وہ, لیکن ہمارے اختیار سے ہی ہم اس کو کرنے والے ہیں یہ وہ جانتے ہیں, وہی انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اس لیے کرنا یہ پڑتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو حالات ہم پر آتے ہیں نا اس میں پریشان نہیں ہونا, یہ تو طے تھا, اور وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی, اور ہم چونکہ ان پر ایمان لانے والے ہیں لہذا وہ حکمت ہمارے فیور میں ہوگی, یہ طے رہتا ہے. اور دوسرے یہ کہ جدوجہد میں کمی نہیں کرنا, چونکہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح کی جدوجہد پر کیا نتیجہ تقدیر میں ہے. مقدر تقدیر پر ایمان لانے کے دو خاص نتیجے ہیں. ایک, تقدیر پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ تقدیر میں کیا ہے ہم کو پہلے سے نہیں معلوم ہے, اسی لیے اچھی تقدیر بنانے کے لیے جدوجہد کرنا, اچھی تقدیر پانے کے لیے جدوجہد کرنا, کوشش میں کمی نہیں کرنا, نہ دنیا کے معاملات میں نہ دین کے معاملات میں. بعض لوگ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار اور چست ہوتے ہیں, دین کے معاملے میں تقدیر پہ چھوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی نماز پڑھو, ارے بھائی قسمت میں ہوں گا تو پڑھیں گے, ارے بھائی جماعت میں نکلو, ارے بھائی قسمت میں ہوں گا تو نکلیں گے, ارے بھائی حج کر لو, ارے بھائی قسمت میں ہوں گا تو کر لیں گے, کھانا کھاتے وقت کبھی بولے ایسے قسمت میں ہوں گا تو کھا لوں گا, ابھی تو یہیں بیٹھا ہوں, سوتے وقت کبھی بولا آپ نے کہ قسمت میں ہوں گا تو سوؤں گا ورنہ نہیں, چونکہ وہ بھی تو مقدر سے ہی ہے نا, سونا بھی قسمت میں ہے, کھانا بھی قسمت میں ہے, بیٹھنا اٹھنا بھی قسمت میں ہے, گاڑی چلانا بھی قسمت میں ہے, گاڑی سے وہاں پہنچنا بھی قسمت میں ہے, وہاں سے آنا بھی قسمت میں ہے, بیوی بچوں میں رہنا بھی قسمت, گھر کے دنیا کے سارے کام بھی قسمت سے ہی تعلق رکھتے ہیں تقدیر سے, اور دین کے سارے کام بھی. تو دنیا کے کام کبھی قسمت پر چھوڑے نہیں جاتے, حالانکہ وہ قسمت میں ہی ہوتا ہے تو ہی ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی دین کے معاملات ہیں, دین کے معاملات میں, نمازوں کے معاملے میں سستی نہیں کرنا ہے, چونکہ اگر آپ کی قسمت میں نہیں, کسی کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ نہیں پڑے گا, لیکن نہیں ہے بول کے کیسے معلوم, اسی لیے اس کو کوشش کرنے میں تو سستی نہیں کرنا ہے نا, بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس کی قسمت میں نہیں تھا, واقعہ ہونے کے بعد میں قسمت سامنے آتی ہے، واقعہ ہونے سے پہلے قسمت معلوم نہیں رہتی، یہ قاعدہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے خاندان والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے رشتہ داروں میں تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، اور یہ دوا خانہ وہ دوا خانہ، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ طریقہ علاج وہ طریقہ علاج، کہ اس میں ہیموپیتھک کھلاؤں اس کو، یا ایلوپیتھک کھلاؤں اس کو، یا یہ جنا والا یا یونانی کھلاؤں اس کو، ہربل کھلاؤں، یہ ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے کیا، کہ وہ ڈاکٹر سے، یہ اس کا اسپیشلسٹ ہے وہ اس کا، کہنے کہ میں الجھ جاتا ہوں کہ کیا کروں اس کے واسطے، پیسہ خرچ کرنے کے اندر، بھاگم دوڑ کرنے میں، تعلقات بنانے استعمال کرنے میں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے مجھے تسلی ہو جاتی ہے، کہنے کہ یہ تھا اس کی خدمت میں، اب کوئی حل ہی نہیں تھا اس کا، چونکہ اب نہیں بول سکتے کہ نہیں یہ ڈاکٹر کے بجائے وہ ڈاکٹر کے پاس اگر میں جاتا تو، نہیں بول سکتے، مرنا تھا تو سامنے آ گیا، یہ طریقے علاج کے بجائے وہ طریقے علاج اختیار کرتا ہوں، اس دوا خانے میں شریک کرنے کے بجائے اس دوا خانے میں شریک کرتا میں، نہیں، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ حضور نے فرمایا لا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا، یہ مت بولو کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، واقعہ ہو جانے کے بعد اگر نہیں بولنا کبھی بھی، چاہے آپ کی اچھائی میں ہوا ہو چاہے برائی میں ہوا ہو، اور جو ہوتا ہے وہ اچھائی میں ہی ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کی اچھائی۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وزیر نے کہا، اس کی ایک عادت تھی، تکیہ کلام ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، جیسے تبلیغ والوں کا تکیہ کلام، میرے محترم بزرگ دوست ہوتا ہے، تکیہ کلام ہوتا ہے ہر ایک کا، بات بولنے کے واسطے آدمی ایک جملے کا عادی ہو جاتا ہے، اس سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر لیا کرتا ہے اتنی دیر کے واسطے، یہ ایک خاص انسان کی نفسیات ہے، تو اس کا ایک تکیہ کلام تھا، جو ہوا اچھا ہوا، جو بھی ہوا اچھا ہوا، جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا۔ اب وہ بعض وقت بولنا رہتا، بعض وقت نہیں بھی بولنا رہتا نا بھائی، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، اس کی زبان سے نکلا جو بھی ہوا اچھا ہوا، عجیب آدمی۔ بادشاہ نے کہا کہ بدتمیز ہے، اس کو جیل میں ڈالو، وزیر کو جیل میں ڈال دیا، تو جیل میں جا کے اندر کیا بولا، جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ تھوڑے دن کے بعد میں بادشاہ کا تو علاج ہو گیا، اور بادشاہ کے ساتھ لوگ ساتھ میں تھے، بادشاہ کو شکار کا شوق ہوا، شکار کو جائیں گے، بادشاہ شکار کو چلے گیا، وزیر جیل میں تھا، وہاں جانے کے بعد ہوا یہ کہ ایک شیر جو ہے نا وہ حملہ آور ہو گیا، شیر نکل کے آ گیا، اور مارنے کی بھی صورت باقی نہیں رہی کچھ، تو وہ اپنے آپ اپنا دم ساتھ کے رہ جانا، حرکت نہیں کرنا، یہ وہ، ان لوگوں کی اپنی کچھ ہوتی ہے طریقہ کار جس کی وجہ سے انہیں خاموش چلا جاتا ہے، تو شیر کی عادت یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بھی سونگ لیتا ہے، یہ ہے وہ، کیا ہے کیا نہیں، دم ساتھ لینے کے باوجود بعض وقت سونگ لیتا ہے نا، انہیں زخمی وخمی تو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، چلا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو بھی سونگا اور جانا والا دوسروں کو بھی سونگا اور چلے گیا، تو عافیت کے ساتھ میں آ گیا، تو بادشاہ کا یہ قصہ جو ہے نا وزیر کو پہنچا، تو بولے جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا، تو بادشاہ اس وزیر کو بلایا، وزیر کو بلا کے بولا کہ جب انگلی کٹ گئی میری تو میرا تو علاج ہو گیا تھا، اور میرے ساتھ لوگ بھی موجود تھے، جب بھی تو اچھا بولا، اور جیل خانے میں میں گیا، جیل خانے میں تیرے کو ڈالا تو تو بھی جب بھی بولا تو بہت اچھا ہوا بول کے، تو یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو میرے سمجھ میں آ گیا، میری جو انگلی کٹی تھی تو اس کا تو کر دیے تھے علاج، پھر ساتھ میں بھی تھے میرے لوگ، لیکن یہ کہ تیرے کو جو ہے نا میں جب جیل میں ڈالا، تو بولے بادشاہ سلامت، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے ساتھ تو لوگ بھی رہتے ہیں، آپ کا تو علاج بھی ہو گیا، لیکن اگر 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 میرے انگلیاں نہ کٹتے تو میں آپ کے ساتھ میں جاتا، اس کے بھی انگلیاں کٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے بھی کٹے ہوئے تھے، اس کے بھی کٹے ہوئے، کہنے لگے میرے انگلیاں نہیں کٹے ہوئے ہوتے تو میں آپ کے ساتھ جاتا، جیل میں تو نہیں رہتا، اور شیر جو ہے نا آپ کو سونگنے کے بعد میرے کو سونگتا، تو میرا تو انگلی زخمی تھی، میرا تو ہاتھ زخمی تھا، تو ایسی صورت میں میرے کو تو نہ چھوڑتا ہو، آپ کو تو چھوڑ دیا اس نے لیکن مجھے تو نہ چھوڑتا ہو، لہذا آپ کو اس عافیت دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا بچا لیا، اور مجھ کو جیل میں پہنچا کے اللہ نے بچا دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ جو ہماری فیور میں نہیں ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی مصلحت کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی، کسی کو اولاد ہوتی ہے تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کو شادی اپنی مرضی کی جگہ پر نہیں ہوتی، جس جگہ شادی کرنا چاہ رہے تھے اس جگہ شادی نہیں ہو رہی، بھائی قسمت میں ہی نہیں ہے تو کیوں زیادہ پیچھے پڑتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں رکھا ہے نہیں رکھا ہے یہ بھی تو نہیں معلوم نا اپنے کو، تو اس لیے کوشش تو بندہ کر سکتا ہے لیکن ضد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ نہیں مجھے وہیں کرنے کا ہے، اگر قسمت میں نہیں ہے تو تڑپتے رہو، پریشان ہوتے رہو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے، مگر جو حالات پیش آتے ہیں ہر انڈیویجول کو اپنے جتنے بیٹھے ہوئے نا سب کے اپنے حالات اور سب کو حالات میں رکھنا اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور حالات ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے. یہاں اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے ہیں. امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان حالات کا ہے, امتحان صبر اور شکر کا ہے. کچھ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر آتا ہوں گی اور کچھ چیزیں تکلیف کے طور پر آتا ہوں گی. کچھ چیزوں میں مزہ آئے گا, کچھ چیزوں میں تکلیف ہوگی, کچھ میں خوشی ہوگی, کچھ میں صدمہ ہوگا. انہ ہو اضحکا و ابکا, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. ہنسنے کی حالات وہی لاتا ہے اور رونے کی حالات بھی وہی لاتا ہے. مالدار ہو یا غریب ہو, شہری ہو یا دیہاتی ہو, امریکہ میں رہتا ہو یا انڈیا پاکستان میں رہتا ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, کچھ چیزیں خوشی کی اس کے ساتھ میں طے ہیں, کچھ چیزیں صدمے کی اس کے ساتھ میں طے ہیں. یہ زندگی میں آتا ہی رہتا ہے, فلو پیش آتی رہتی ہے چیزیں, کبھی اپنے بارے میں, کبھی اپنے اولاد کے بارے میں, کبھی اپنی بیوی بچوں کے بیوی کے بارے میں, کبھی اپنے کاروبار کے بارے میں. کچھ بھی نہیں تو پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جاتا, اس کا ایک ہیڈک ہو جاتا ہے. کوئی آدمی آپ کے اوپر مقدمہ کر دیتا, اس کا ایک ہیڈک ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے اس دنیا میں انسان کے ساتھ. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس سے ایمان والے کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. لا یزال المؤمن تمیلہ الریاح, ایمان والے کو ہوائیں برابر جھکاتی رہتی ہیں ادھر ادھر, یمین و شمال, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور منافق ایک جگہ کھڑا رہتا ہے, حتی تستحصد مرتن واحدتن, سوکھے تنے کی طرح سے اس کو ایک ساتھ کاٹ کے جہاں آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ایمان والے کے لیے ان حالتوں کا آنا برا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس پر جو کچھ بھی تکلیف آتی ہے اس تکلیف میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور امتحان ہے اس کے صبر کا, امتحان ہے اس کے صبر کا. اور کچھ نعمتیں اس کو ملیں گی, امتحان ہے اس کے شکر کا. اور صبر ایمان کی صفت ہے اور شکر بھی ایمان کی صفت ہے. دراصل ایمان کا امتحان ہوتا ہے دنیا میں. اور صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے, صبر کا مطلب ہے برداشت کے ساتھ اس میں پائے جانے والے حکم کو پورا کرنا. اس وقت جو حکم اللہ پاک کا ہے اس کو پورا کرنا صبر ہے, اس پر اللہ کے وعدے ہیں. خالی برداشت کرنا صبر نہیں ہوتا. جب چور پکڑا گیا اور پولیس والے جوتے مار رہے ہیں تو بھی برداشت کر رہا نا انہیں, اس پر اللہ کی مدد آتی کیا؟ اس پر اللہ کا کوئی وعدہ ہے جب پولیس والے چور کو مار رہے ہیں؟ نہیں ہے. تقوی کے ساتھ میں جو صبر ہوتا ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے ساتھ جو صبر ہوتا ہے وہ صبر کنسیڈر ہوتا ہے. اس میں ان اللہ مع الصابرین کی بشارت ہے. صبر میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, حالات میں اللہ پاک کے حکم کو ترجیح دینا, حال کو مینج کرنا. ایسے نعمتوں میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. جب نعمت میں اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے تو آدمی نعمت میں شکر ادا کرنے والا شمار ہوتا ہے. تو صبر میں, مصیبت میں, تکلیف میں صبر کا امتحان اور نعمتوں کے اندر شکر کا امتحان, ان دونوں حالات سے آدمی اپنے مقدر کے اعتبار سے گزرتا رہتا ہے. لیکن اس میں ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے اور اپنی تقدیر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنا ہوتا ہے کہ اللہ میرے حالات صحیح کر دیجئے, میری تقدیر صحیح کر دیجئے, میرے حالات بدل, ڈرنا ہوتا ہے, معافی مانگنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے شب برات میں بزرگوں کے معاملات میں خاص ہے نا کہ بزرگوں کے سنت انت نہیں ہے یہ, لیکن معمولات میں سے, نوافل میں سے, اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نہیں کرنے والا کوئی گنہگار نہیں ہوتا کہ بھائی دو رکعت پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, اگر یاد ہے تو نماز میں پڑھو, یاد نہیں ہے تو نماز کے بعد پڑھو. چونکہ یاسین شریف کے بعد میں دعا کا قبول ہونا حدیثوں میں ہے, اور دو رکعت نماز کے بعد میں دعا کا قبول ہونا یہ بھی حدیثوں میں ہے. تو دعا قبول ہونے کے واسطے نماز بھی پڑھو یاسین شریف بھی پڑھو, اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کرو اپنی عمر میں اضافے کے لیے. جب ہم 6-7 سال کے تھے, جب سے ہماری اماں پڑھاتے تھے, الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے, جب سے عادت ہے, بولتے تھے جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ. تو دو رکعت نماز پڑھنا اور یاسین شریف پڑھنا اور اس کے بعد میں دعا کرنا, پہلے ایمان کی سلامتی کے ساتھ, عزت کی سلامتی کے ساتھ, کہے کے لیے اپنی عمر میں برکت کے لیے, اللہ ہماری عمر میں برکت دے دی, عمر میں اضافہ فرما دے. کیونکہ ان کو قدرت ہے, ان کی بنائی ہوئی عمر ہے, وہ چاہے تو اضافہ کر دیں چاہے کم کر دیں. ہمارے لیے آگے پیچھے کی گنجائش نہیں ہے, مگر ان کے لیے تو گنجائش ہی گنجائش ہے, ان کو کون روک سکتا ہے. اور یہ کہ وہ چھوٹے کو بڑا کر دے سکتے ہیں, ربر کے ایسا کھینچ دے سکتے ٹائم کو, ان کے لیے ہے تو ہوتا ہی, مگر اس کو کھینچ کے لمبا کر دیے, برکت ہو جاتی ہے اس میں. تو برکت کی دعا کرنا عمر میں اور اضافے کی دعا کرنا, پھر دو رکعت نماز پڑھنا. اسپیسیفک کرنے سے کیا ہوتا, درخواست میں جان آ جاتی ہے. آپ جو آپ خاص درخواست دیتے ہیں نا ایک ہی چیز کے واسطے, تو گویا آپ اسی کے واسطے اپلیکیشن دیے بول کے ہو جاتا نا, وہ اس میں ایک خاص قسم کی جان آ جاتی ہے. تو آپ پھر دو رکعت نماز پڑھنا، پھر یاسین شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد میں صحت کی اور عافیت کی درخواست کرنا کہ صحت عافیت ہو جائے، صحت حاصل ہو جائے، اور پھر دو رکعت نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد میں جو ہے سورہ یاسین پڑھنا، اور اس کے بعد میں رزق میں برکت اور وسعت کی دعا کرنا، قرض ادا ہو جائیں، رزق میں سہولت ہو جائے، رزق میں آسانی ہو جائے، دشواری ہوتی ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے وغیرہ، کم ٹائم میں مل جائے، آسانی سے مل جائے، زیادہ مل جائے، سہولت ہو جائے، رزق کے واسطے آدمی بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، چونکہ یہ دنیا تکوینی اعتبار سے ہے، یہ سال، یہ جو سال ہے خاص طور پر تکوین کی لین کا ہے، حلال حرام کی لین کے اعتبار سے سال شروع نہیں ہو رہا، یہ وہ تو ہو گیا سو ہے، حلال حرام تو پہلے سے طے شدہ ہے، تکوین میں تبدیلی ہے، قسمت میں حالات کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اپنی زندگی میں پیش آنے والے جو امور روز مرہ کے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا اس کا یہ سال شروع ہے آج کی رات کا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس خاص طور پر کچھ چیزیں اس کے علاوہ بھی بندے کے ذہن میں ہو سکتی ہیں، کسی کا اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا اس کا مسئلہ ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی اور دشواری پیش آ گئی ہے اس کا مسئلہ ہے، کوئی خاص بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کا مسئلہ، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. ایک طریقہ بزرگوں کے معاملات میں سے ہے کہ آج کی رات میں جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں اور جیسے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنی جگہ پر رہ کر بھی اور قبرستان جا کر بھی، دونوں کی اجازت ہے، مگر یہ انفرادی ہے، یہ کوئی اجتماعی سسٹم نہیں ہوتا. شب برات کے اوپر جو اعتراض علماء کرام کو ہے نا، وہ اجتماعیت پر ہے، کلیکٹیولی کوئی کام کرنے پر ہے، کلیکٹیولی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، کلیکٹیولی قبرستان کو جا رہے ہیں، کلیکٹیولی جنا والا دعا سلام پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کلیکٹیولی فلاں کام کر رہے ہیں، کلیکٹیولی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ میں کرا رہے ہیں، ان پر اعتراض ہے. پھر اس کے ساتھ چراغاں کرنا، پھر اس کے ساتھ پٹاخے اڑانا، پھر اس کے ساتھ کھچڑا بنانا، چونکہ پھر آدمی تو ایڈ کرتے چلے گئے نا، اس میں بہت سی چیزیں کرنے لگے. دیکھا دیکھی چولہا پھوکی بولتے ہیں نا اپنے پاس، دیکھو ان لوگوں کو، وہ لوگ پٹاخے اڑاتے ہیں ایک رات میں، تو اپنے کو بھی کسی نہ کسی رات میں پٹاخے چھوڑنا چاہیے، لہٰذا توڑا ہوتا تقابل ہندوؤں کے ساتھ میں ہونا، لہٰذا ہم نے بھی پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیا. ان لوگوں کے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی وہ پٹاخے اس لیے چھوڑتے ہیں کہ غلط روحیں گوشت وغیرہ جو آتے ہیں نا ان کو بھگانے کے واسطے. ہمارے پاس یہ چیز آ گئی کہ آج کی رات میں جو ہے نا قبرستان سے روحیں اٹھ کے آتی ہیں، لہٰذا ان کو بھگاؤ. ارے تمہارے بابا آ رہے ہیں تو بھگاتے آپ، تمہاری اماں آ رہے ہیں تو بھگاتے، یہ کوئی بات ہوئی تو ان کو کوئی بھگانا وگانا نہیں ہے، کوئی آ کے آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کوئی ستاتا نہیں آپ کو، کون بولا آتا بول کے، ان کو کام نہیں ہے وہاں پہ، وہ تمہارے پاس آنے کے واسطے کہیں کوئی بیٹھے ہوئے رہیں گے. اگر انہیں اچھا ہے تو انہیں جنت کے مزوں میں ہے، اور انہیں برا ہے اس کو چھوڑتے نہیں. خبر کے اندر دو زندگیاں ہیں، یا جیل کی زندگی ہے یا آرائش کی زندگی ہے. اگر آرائش کی زندگی ہے تو وہ اتنی آرائش میں ہے کہ انہیں دنیا میں آنا نہیں چاہتا، کہیں کو آئیں گا انہیں اپنے اللہ کی یاد میں ہے اور وہاں کی نعمتوں کے مزے اڑانے میں. اور اگر وہ تکلیف میں ہے تو وہ چھوڑا نہیں جاتا، وہ جیل میں ہے، وہ حتیٰ کہ وہ وہاں بھی کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا. آپ تو پڑھے سنے ہوئے ہوں گے نا کہ جب کوئی آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو منکر نکیر کے سوال جواب ہو جانے کے بعد میں اس کے خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں اس کے پاس، اور اطراف میں بیٹھ کے خیر خبر لیتے ہیں دنیا کے حالات کی، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، اس کی روزی ملی نہیں ملی، اس کو بچے ہوئے نہیں ہوئے، یہ تک پوچھا. آپ مطلب دنیاوی اعتبار سے اس کے حالات، خاندان کے حالات کی تحقیق کرتے ہیں وہاں والے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کون کسی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فلاں تو وہاں سے چلا گیا، مر گیا، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو بھی نہیں ملا، یہاں سے تو نکل گیا، وہاں سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو سارے افسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو چلا گیا اور وہاں ملاقات کا موقع نہیں ملا، اس کا مطلب انہیں جیل میں گیا، اس کی زندگی دوسری جگہ پہنچا دی گئی ہے. پکڑ تو جو اگر برا ہے تو وہ آپ تک آ نہیں سکتا، اور اگر بھلا ہے تو وہ آپ کے پاس آنے کو پسند نہیں کرتا، نہ آپ کے لڈو اس کو پسند ہے، نہ کھچڑا پسند ہے، نہ اور کوئی چیز پسند ہے، وہ تو اس سے کوئی اس کو تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا. اس کو علماء منع کرتے ہیں، خاص طور پر روشنی کرنے کو، یا جنا پٹاخے چھوڑنے کو، یا جنا والا خاص قسم کی چیز پکا کے اس کا فاتحہ دینے کو. فاتحہ دینا ہے سیدھا، پڑھو فاتحہ دو. تو غیر مسلموں کا طریقہ ہوتا ہے کہ چیز کو بتوں کے نام پہ رکھ کے پھر اس سے قبولیت کی دعا تمنا رکھتے ہیں، چڑھاوا کرتے ہیں نا، وہ لوگ مٹھائی کا چڑھاوا کرتے ہیں، کھوپڑے کا چڑھاوا کرتے ہیں، ناریل کا چڑھاوا کر دوسری چیزوں کا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آ کے کھاتا ہے اور یہ لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی وہ چیز آ گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ سارے ثواب کرنا ہے، آپ کو قرآن شریف پڑھ کے بخشنا ہے، قرآن شریف پڑھو، آپ کو جو ثواب ملے گا اس کی دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو پہنچا دو، یہ حق ہے. اس کے لیے بھی انکار کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، ارے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ سارے ثواب اجتماعی طور پر حق ہے، پورے علماء کے پاس بالاتفاق شروع سے لے کے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے، پورے چاروں اماموں کے پاس میں حق ہے، سب کے پاس صحیح ہے، یہ اسارے ثواب ہوتا ہے. تو اسارے ثواب میں آپ چاہے تو قرآن شریف پڑھ کے بخش دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا نفل عمل کا، آپ دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ یہ ثواب جو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا فلاں کی روح کو پہنچا دیجئے. اس کا ادب بھی ہے کہ پہلے حضور کو پہنچا دو پھر اس تک پہنچا دو، اور آپ چاہیں تو ڈائریکٹ پہنچا دو. محی الدین ابن عربی نے کہا کہ میں ڈائریکٹ پہنچایا تو زیادہ میرے کو آرام ملا. انہوں نے، وہ صاحب کشف تھے، ان کو خبر میں کیا ہو رہا دکھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں ڈائریکٹ پہنچا دیا بندے کو، میرے باپ کو، میری ماں کو، کسی کو، اس میں زیادہ خوشی کی بات ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر اس کو لے کے حضور کے پاس گئے، وہ اس کو لے کے سرکار کے پاس گئے خدمت میں ہدیے کے طور پر، تو ان کو خوشی کا ایک موقع تھا کہ وہ تو وہاں پہ تو آنا جانا بہت آسان ہے، وہاں پہ مشکل نہیں ہے، امریکہ میں رہے تو مدینہ دکھتا نہیں، ویسی بات نہیں ہے. بھالے وہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر دکھائی جائیں گی، پوچھا جائیں گے، ایسا نہیں. عالم برزخ ایک دوسری دنیا ہے، وہاں پہ مکہ اور مدینہ اور آسٹریلیا اور امریکہ، وہاں فرق نہیں ہے کچھ، سب ایک ہی پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ فاصلہ نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے ہمارے اپنے خاندان والوں کو، یا ڈائریکٹ بھی ان کو پہنچا دیا جا سکتا ہے. ایسے ہی کھانا کھلانا ہے، کھانے کے اوپر آپ فاتحہ دیں گے تو نہیں ہوگی فاتحہ، کھانا جب غریب کو کھلائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا تو اس کی فاتحہ ہوں گی، اس سے پہلے کیسا ہوتی؟ اس سے پہلے اگر فاتحہ ہو جاتی تو اپن تو توہرا سویٹ ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بول دیتے تھے ہماری پھپھا کو فاتحہ، ہماری پھپھو کو فاتحہ، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پہلے نہیں ہوتی فاتحہ، فاتحہ تو کھلانے کے بعد ہوتی ہے. کھلا دو کسی غریب کو، آپ نے غریب کو کھانا کھلایا، آپ کو ثواب ملا اس کے، اور وہ بھی غریب کو کھلانے پر ہے. اسی لیے اصال ثواب کا کھانا جو ہے نا وہ غریب کا حق ہے، امیر کا نہیں ہے. اپن اپنا کھا ہی رہے ہیں، غریبوں کا بھی کھا جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو صحیح نہیں ہے. صدقہ ہے، وہ صدقے کا مال ہے، وہ جو اصال ثواب کا ہے، تو وہ غریب کا حق ہوتا ہے، اس کو غریب ہی کو کھانے دینا چاہیے. جب غریب کو کھلایا جائے اس میں تو اس کا جو ثواب ملا ہے اس کو بخشا جاتا ہے کہ اللہ یہ ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دیا جائے. کسی کو کپڑے پہنا دیے، سردی ہے، سوٹر دلا دیا آپ نے کسی کو، گرم کپڑے دے دیے کسی کو، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، آپ اس کا ثواب بخش دیں. تو عمل کرنے کے بعد میں جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کی دعا کرنے کا نام اصال ثواب ہے. یہ عمل قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، سورتوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، خالی دعا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، کھلانے پلانے سے بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے کنواں کھدوانے سے بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے بورویل بنوا دینے سے بھی ہوتا ہے، مسجد بنوا دینے سے بھی ہوتا ہے، مدرسہ بنوا دینے سے بھی ہوتا ہے، حافظ بنانے سے بھی ہوتا ہے. کسی کے اصال ثواب کے لیے آپ ایک بچے کو حافظ بنا دیں، ٹھیک ہے میرے باپ کے لیے حافظ بنا دو، جو اس کے حفظ میں خرچہ آئے گا میں دوں گا. اب وہ جتنا پڑے گا اس کا ثواب بابا کو ملتا رہے گا. لوگ قدر نہیں کرتے ان چیزوں کی، اگر پتا چلے کہ یہ اتنی بڑی جاندار چیز ہے تو بچوں کو کتنے لوگ حافظ بنائیں. کسی کو عالم بنا دیا، اصال ثواب کی نیت کر لی، جو خرچہ آئے گا 6-7 سال پڑھنے کا اس کو میں دوں گا، وہ پورا عالم، اس کی پوری خدمت دین کی جو ہے نا وہ باپ کے اس کی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور والد صاحب کو بھی پہنچتی رہے گی، والدہ کو بھی پہنچتی رہے گی. تو حافظ بنا دینا، عالم بنا دینا، مسجد بنا دینا، مسجد کا کوئی حصہ لے لینا، یعنی مسجد میں شیئر کر لینا تھوڑا بہت. ابھی جامع مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں آپ حضرات سے حصے لینے کی درخواست ہے کہ بھرپور حصہ لیجیے، دیر ہو گئی بہت، کب سے ہو رہا وہ، ہم لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ تیز زمانے سے چندہ کر رہے تھے، ہو رہا نہیں تھا، کیا کرے گی، پیسے کھا گئے گی، کچھ پیسے نہیں کھائے وہ لوگ. یہ بات تو میں گارنٹی سے بول سکتا ہوں کہ وہ جو کمیٹی ہے نا وہ کھانے کی ٹائپ کی نہیں ہوتی، کام میں سستی ہو جانے کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس، انہوں نے اپنے 4.5 ملین ان کو دیے، اب تک 4.5 ملین ان کے پاس پورے سیف ہیں، 4.5 ملین ڈالر ان کے پاس موجود ہیں. مگر 15 ملین ہونے کا ہے اس کے واسطے، 16 ملین ہونے کا ہے مسجد کو اب بننے کے واسطے، اب دیر ہو گئی ہو گئی، کچھ کیا کر سکتے. بعض مرتبہ شادی جلدی ہوتی ہے، بعض مرتبہ دیر میں ہو جاتی ہے. بیٹی کو رشتہ جلدی نہیں آیا تو بولتے کہ اب تو اتنے دن ہو گئے، اب کون کریں گے شادی، ایسا نہیں ہوتا. جب آ گیا، جب 18 سال میں نہیں ہوا تو 28 سال میں صحیح. تو ایسے مسئلہ ہوتا ہے. تو مسجد جو بن رہی ہے اس میں حصہ لیجیے آپ. خیر وہی مسجد کی بات نہیں، اپنے گاؤں میں بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، شہر میں بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنے جہاں کے ہم لوگ ہیں وہاں پہ غریب لوگوں کی ایک پورا عالم ہے وہاں پر، وہاں پہ مدرسے ہیں، وہاں کی مسجدیں، وہاں کے ساتھی، وہاں کے محلے کے لوگ، ان کے بچوں کو دوائیں نہیں ہوتی ہیں، اسی حالت میں مر جاتے ہیں کہ دوا نہیں کھلا سکے. بھی حال ایک 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے کی، ہمارے پاس ایک عورت کام کرتی تھی، اچانک اس کا بچہ نہیں دکھا, ارے مبلا کیا ہوا یہ بچہ نہیں دکھ رہا تمہارا, تو بولے مر گیا. ارے بھائی بولنا تو تھا کم از کم. بولے کیسے؟ تو بولے بس وہ دوا کا انتظام نہیں ہو سکا تھا اس لیے انتقال. ہم لوگ روتے رہ گئے. میں نے کہا یار تم کو معلوم ہی ہم لوگ اس میں کتنا حصہ لینے کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمہیں بولنا تو چاہیے تھا, ایسا کیسا ہو سکتا. ایسے ایسے غریب لوگ ہیں اپنے انڈیا پاکستان کے اندر اور اس کے ادھر کے علاقوں کے اندر کہ صرف بچے کو دوا نہیں دینے کی وجہ سے بچے کی جان چلی گئی. عالم اسباب میں کتنی خدمت کا موقع ہے, اس کے لیے اصال ثواب میں آپ ہاتھ ڈال لے سکتے ہیں. غرض یہ ہے کہ اصال ثواب کا دن بھی ہے آج کا, قبرستان جا کر اصال ثواب کریں یا یہاں رہ کر اصال ثواب کریں, اور توبہ کا دن بھی ہے آج کا, اور صلاۃ الحاجت کا دن بھی ہے آج کا, اور اپنی قسمت بنانے کے بارے میں فکر مند ہونے کا دن بھی ہے. پتہ نہیں کیا ہوں گا, چونکہ جس آدمی کو فیصلہ نہیں معلوم ہے نا اس کو ایک ڈاؤٹ رہتا ہے, اس کو اندیشہ رہتا ہے, اور اس کو آئندہ کے بارے میں ایک سوج رہتی ہے کہ بھائی میں آئندہ تو صحیح کر لوں گا, اپنے آپ توبہ کر لوں گا, صحیح اپنے حالات کو رکھوں گا, اپنی چیز صحیح کروں گا, پازیٹیو بنانا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا. جو اچھی امید اللہ سے رکھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. انا عند ظنی عبدی بھی, بندہ میرے بارے میں جیسے گمان بٹھا لے گا ویسا سلوک اس کے ساتھ کروں گا. نہیں میرے حالات تو صحیح ہو ہی نہیں سکتے, نہیں میری دعا تو قبول ہو ہی نہیں سکتی, نہیں میرا کام تو بن ہی نہیں سکتا. اللہ میں بولتے بھائی تیری مرضی, نہیں بن سکتا تو نہیں بن سکتا. نہیں نہیں میرا کام ضرور بنائیں گے, میرا کام ضرور بنے گا, میری دعا ضرور قبول ہوگی, میری حاجت ضرور پوری ہوگی, ضرور پوری ہوگی. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, پوری کائنات ان کی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا ہے, وہی خالق ہیں, وہی مالک ہیں, وہی رب ہیں. ان کے پاس کیا پیسوں کی کمی ہے, ان کے پاس کیا حاجتوں کی کمی ہے, حاجت پورا کرنے کی کمی ہے, ان کے پاس کیا صحت دینے کی کمی ہے, کسی چیز کی کمی اس خزانے میں نہیں پائی جاتی ہے. اللہ پاک ایسے قدرت والے, ایسے خزانوں والے ہیں. اس لیے آج کی اس مبارک رات میں میرے بزرگوں جتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم اپنا وقت گزار لیں اور پوری رات جاگ لیں. ٹھیک ہے رات لمبی ہے, سوتے رہنا, کل چھٹی لے لو, فرصت مل جائے گی. جن کو فرصت ہے ان کا تو کہنے ہی کیا ہے, یا ہے کہ بعد میں آخر میں تھوڑا سا سو لو, لیکن یہ کہ جتنا زیادہ وقت اس میں جاگ لیا جائے, عبادت کر لی جائے, دعا درود کر لیا جائے, استغفار کر لیا جائے, تلاوت کر لی جائے, تسبیحات پڑھ لیے جائیں, اصال ثواب کر لیا جائے, صلاۃ الحاجت پڑھ لی جائے, صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے, کچھ نہ کچھ تو آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے, اور قبرستان بھی جانا چاہیے, اور کل کے دن روزہ بھی رکھ لینا مستحب ہے. دوسرے دن روزہ رکھنے کی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دوسرے دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی, وہ یہ کہ جس وقت سے حساب شروع ہو رہا جب آپ روزے میں رہنے کو پسند کرتے تھے, جب حساب ختم ہوتا جب آپ روزے میں رہنے کو پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں آپ کو ایک چیز ملے گی عام طور پر, تو چونکہ یہ ہمارے قسمت کے اعتبار سے سال شروع ہو رہا ہے تو پہلا دن اگر ہمارا حساب کا رہا تو قسمت میں اعمال بھی ہوتے ہیں, تو پہلا دن اگر ہمارا روزے میں نکل گیا تو بہت ایک اچھی علامت شمار ہوگی کہ بھائی بسم اللہ جو ہے نا وہ اچھی ہوئی ہے ہماری, صبح کے اعتبار سے ہماری بسم اللہ رات سے ہی اچھی ہو گئی کیونکہ رات میں بھی اہتمام کیا اور دن بھی اچھا ہو گیا روزے کا تو وہ بھی اچھا ہو گیا. تو اگر کوئی عذر نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھنے کا بھی اہتمام فرمائیں. کتنا سردیوں کا روزہ تو بالکل انعام ہے ایک اعتبار سے, فائدہ ہی فائدہ ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی, جلدی مغرب ہو جاتی ہے اور دیر میں جو ہے فجر ہوتی ہے, تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, تو روزے کا اہتمام بھی آسان ہے. جیسے نفل نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے ایسے نفل روزوں کی بھی عادت ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ترغیب دی ہے, تو ہمیں نمازوں کے اہتمام کی بھی ترغیب دی ہے فرض کے علاوہ نوافل کی, روزوں کے اہتمام کی بھی ترغیب آپ نے دی ہے فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی, اور پھر پریپریشن بھی ہے, استقبال ماہ رمضان بھی ہے, رمضان آ رہا ہے اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے, اور جیسے سال شروع ہوا اس کے قریب میں رمضان آ جاتا ہے, تو بہت لکی ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ آپ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرمائیے, شعبان میں بھی برکت عطا فرمائیے, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. رمضان تک پہنچنا بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان کا ایک موقع ہے, شب قدر بھی اس میں ہے, اس کے دن الگ ہیں, اس کے راتیں الگ ہیں, اس کے رات کے قیام کا ثواب الگ ہے, اس کے دن کے روزوں کا ثواب الگ ہے, خاص مہینہ برکتوں والا ہے. اس کی تیاری ذہنی طور پر بھی اور اس کی تیاری عملی طور پر بھی یہ کرنے کی سعادت مل جاتی ہے اس موقع سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری پوری قدر کرنا نصیب فرمائے, توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. درود شریف پڑھتے ہیں, دعا کرو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون.
وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی و صام وبعدد من قعد وقام، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد ذرات الرمل، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الماء، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد الاوراق والازهار والاشجار والاغصان، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد الجبال ومثاقيل الجبال، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد الملائکة والارواح، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد النجوم والكواكب، وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، بيدك الأمر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. 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 اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، صغارها وكبارها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا ممن يخاف مقامك ووعيدك. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم آپ کے کرم کے بھکاری ہیں، اے پروردگار ہم سب کے سب محتاج ہیں، ہم سب کے سب فقیر ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کی رات میں امت مسلمہ کے کتنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنی مستورات کے ہاتھیں بندیوں کے ہاتھیں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے بندوں کے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے اولیاء اللہ کے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ کے ولی جن سے آپ بے حد محبت فرماتے ہیں ان کا آپ کے ہاں بہترین بہت احترام و مقام ہے، اے اللہ آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اے اللہ آج کی رات میں ہم گنہگاروں کو چھوڑ نہ دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر فضل فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی نحوست سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اور کس کس طرح کے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں جن کی وجہ سے محرومی کے اسباب جمع ہو گئے آپ ہی جانتے ہیں. اے پروردگار آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ طاقت والے ہیں، اور آپ بہت ہی رحیم و کریم اور مہربان ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اے پروردگار آپ کے رحمت کے ایک جھونکے میں ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ دھل سکتے ہیں. اے اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، اپنے کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دی، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دی. اے اللہ جن کے والدین گزر گئے ان کی بھی مغفرت کر دیجئے، جن کے والدین میں سے کوئی ایک گزر گئے ان کی بھی مغفرت کر دیجئے، جن کے والدین حیات ہے ان کی بھی مغفرت فرما دی. اے اللہ یہ بوڑھے قبروں میں پڑے آپ کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو عذاب دے کے آپ کو کیا ملے گا. اے پروردگار ان بوڑھوں پر، ان بوڑھی ہڈیوں پر فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے. معافی کو آپ پسند کرتے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، ستاری فرما دیجیے، نیکیوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے بزرگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائیے، ان کے سیاح سے درگزر فرما دیجیے، ان کی قبور کو نور سے بھر دیجیے. اے اللہ ان کی مبارک، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائیے، ان کی تربیتوں کو قبول فرمائیے.
اللہ انہوں نے آپ کے راضی کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کر دی، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دی، دوست احباب کی مغفرت فرما دی، جن کے رشتہ دار وفات پا چکے ان سب کی مغفرت فرما دی، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کر دی، یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دی، پوری امت مسلمہ پر فضل فرما دی، یا اللہ اس وقت آپ کے حبیب کی امت جتنی پریشان ہے شاید کبھی اس سے پہلے ہوئی ہو، اے مولا کریم جب تک آپ راضی نہ ہوں، جب تک آپ مہربانی نہ فرمائیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، کوئی ان کو فیور نہیں دے سکتا، اے پروردگار پوری امت مسلمہ بہت پریشانی میں ہے، اے اللہ امت مسلمہ بہت پریشانی میں، اے پروردگار ان کا خون بہ گیا زمین پر، اللہ ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی، یہ شہید ہو گئے، بے شمار لوگ شہید ہو گئے، بے شمار لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، لاکھوں کروڑوں لوگ ریفیوجی بن گئے، اے پروردگار امت مسلمہ تباہی کے حال سے گزر رہی ہے، پریشانی کے حال سے گزر رہی ہے، یہ آپ کے حبیب کی امت ہے، آپ کے حبیب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنے پاؤں ورم میں لا کے آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، ہر طرح سے راضی کیا ہے، ہر طرح کی تکلیف اٹھائی ہے، اے پروردگار حضور کی اس امت پر رحم فرما دیجیے، آپ کے بندے ہیں اور آپ کے حبیب کی امت ہیں، آپ کی بندیاں ہیں اور آپ کے حبیب کی امت ہیں، اے کریم آقا اپنے کرم سے پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پورے جہان میں جہاں کہیں مسلمان ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ پوری دنیا کے اندر، اے اللہ جن جن جگہوں کے اوپر جن جن حالات میں اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے، بہت سی چیزوں کا علم ہے، بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے، بہت سی جگہوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے اور کس طرح کی مصیبتیں ان پر توڑی جا رہی ہیں، اے پروردگار فضل فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اے اللہ خیر کا عافیت کا فیصلہ فرمائیے، امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے، امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے، ان کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجئے، ظالم کے پنجوں سے ان کو چھوڑا دیجئے، یا اللہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، ظالم کا مقابلہ نہیں ہو سک رہا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کی نحوست سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنی دین کی ذمہ داریوں کو بھول گئے اور ہم اب ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ظالم ہم پر مسلط ہو چکا ہے، اس کے چنگل سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، پوری امت کو آپ ہی بچا سکتے ہیں، اے کریم آقا اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کو بچا دیجیے، اور ہم غریبوں کے حالات بھی صحیح فرما دیجیے، ہم محتاجوں کے حالات بھی صحیح فرما دیجیے، یا اللہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ قدم قدم پہ ہم آپ کے محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں، ہم زندگی میں محتاج ہیں، صحت میں محتاج ہیں، دیکھنے میں محتاج ہیں، سننے بولنے میں محتاج ہیں، یا اللہ ہمارے جتنے آرگنس ہیں ان کے کام کرنے میں فنکشن میں محتاج ہیں اور روٹی پانی میں محتاج ہیں، اے اللہ تمام حالات میں ہم محتاج ہیں، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر فضل فرما دیجئے، ہم پر بھی فضل فرما دیجئے، ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیے اور ہماری عمروں میں بھی برکت فرمائیے اور ہم کو صحت اور عافیت بھی عطا فرمائیے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہماری جن ساتھیوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور فرمائیے، یا اللہ جو قانونی طور پر کسی الجھن میں ہے اپنے کرم سے ان کو عافیت سے اسے گزار دیجئے، ان کی ضرورت پوری فرما دیجئے، جن کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان کے اسٹیٹس کو صحیح فرما دیجئے، مولا پوری زمین آپ کی ہے، آپ مالک ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ جس کو چاہے ٹھکانہ دے دیں اور جس کو چاہے ٹھکانہ نہ دیں، جس کے لیے چاہے انتظام کر دیں، جس کے لیے چاہے انتظام نہ کریں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹھکانے کا بہترین انتظام فرما دیجئے، قانونی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کے قانونی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کی قانونی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ہمارے نوجوانوں کی قانونی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے، لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی اے اللہ بہترین جوڑے اپنے کرم سے مقدر فرما دیجئے، اے مولا جو صحت کے اعتبار سے پریشان ہے ان کو صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے، جس طرح کی بیماری روحانی بیماری اور جسمانی بیماری ان سب سے اپنے کرم سے شفا نصیب فرما دیجئے، مولا آپ کے خزانے لامحدود ہیں اور آپ بڑے ہی کرم والے ہیں اور آپ کے خرچ کرنے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے، آپ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو ان کی تمنا کے مطابق آپ دے دیں پھر بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، آپ کا ارادہ وجود ہے، آپ کا فیصلہ فرمانا ہی وجود ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائیے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں بہترین فیصلہ فرمائیے, ہماری اولادوں میں بہترین فیصلہ فرمائیے, ان کی بہترین تربیت فرمائیے, ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بری عادتوں سے, برے ماحول سے ان کو پوری طریقے سے بچا لیجئے. اے اللہ اس ملک کے اندر ہمارا جینا اسلام پر آسان فرما دیجئے, اسلام پر جینے والا اور ایمان پر جینے والا نصیب مقدر فرما دیجئے ہمارا. اے اللہ ہمیں ایمان پر جمنا نصیب فرما دیجئے, اسلام پر جمنا نصیب فرما دیجئے, آزمائشوں سے اور حالات سے ہمیں بچا لیجئے. مولا ہم بہت کمزور ہیں, ہم آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمارے ایمان اور اعمال پر آزمائش نہ آئے. پروردگار ہمارے ایمان کی اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائیے, ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ کو صحیح علم عطا فرمائیے, صحیح عمل عطا فرمائیے, صحیح محنت عطا فرمائیے. اے اللہ دین کی خاطر قربانی دینے والا اور محنت کرنے والا ہم کو بنائیے. اے اللہ عیش و آرام کی زندگی کو ترجیح دینے سے ہماری حفاظت فرمائیے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے, باطل کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے, آپ کی اور آپ کے حبیب کی محبت عطا فرمائیے. آپ کو اور آپ کے حبیب کی اے اللہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کو راضی کرنے کے لیے جانی مالی قربانی دینا آسان فرمائیے, بڑے سے بڑے کام انجام دینا آسان فرمائیے. اللہ جیسے تاریخ میں آپ کے پچھلے وفادار بندوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے, پروردگار آپ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنا دیجئے. دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے, ہماری اولادوں کو قبول فرمائیے, دین پر جمنا آسان فرما دیجئے, دین کا ماحول بنا دیجئے, ہمارے مدرسوں میں برکت عطا فرمائیے, ترقی عطا فرمائیے, استحکام نصیب فرمائیے, اس ادارے میں برکت فرمائیے, اس کو استحکام نصیب فرمائیے, اس کو ترقی عطا فرمائیے, اس کے انتظامات آسان فرمائیے, اس کے اخراجات آسان فرمائیے, اور جو خدمات بھی ہم سے آپ نے متعلق فرمائی ہیں ان میں بھی ایسی آسانیاں فرمائیے, اور جو ہمارے ساتھی اے اللہ دین کی خدمت میں مشغول ہیں ان سب کی بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ جامع مسجد کی تعمیر کے کام کو بھی آسان مکمل فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے اس کی تکمیل فرما دیجئے, آپ کے لیے سب آسان ہے پروردگار. اپنے کرم سے ہمارے تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیے. اے مولا کریم برادران ملک کو اسلام دے دیجئے. اے اللہ اس ملک کے لوگوں کو اسلام کی توفیق سے مالا مال فرما دیجئے. اس ملک کو میں ہمیں بہت دیا ہے, ہم بہت اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہاں کا انتظام انہوں نے بہت اچھا کیا ہوا ہے. اے اللہ اسی وجہ سے رجوع پوری دنیا کا یہاں پر ہوتا ہے. اے پروردگار ایک چیز سے یہ خالی ہیں, اے اللہ ایک چیز کے یہ محتاج ہیں, اس کے بغیر چلے جائیں گے تو خسارہ ہو جائے گا. اے اللہ یہ بھی آپ کے حبیب کی امت ہے, انہوں نے قبول نہیں کیا ہے, لیکن اپنے کرم سے ان کو قبول کرنا مقدر فرما دیجئے. اے اللہ اسلام کی توفیق سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ سب کو مسلمان بنا دیجئے, اسلام کا جھنڈا لہرا دیجئے, اسلام کا بول بالا فرما دیجئے, حق کو غلبہ نصیب فرما دیجئے, حق کی جڑوں کو جمع دیجئے, باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے, باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجئے. جو اسلام اور مسلمانوں کا بھلا چاہے اس کو آپ توفیق عطا فرمائیے, اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برا چاہے یا اللہ اس کو آپ ایسے پکڑ لیجئے جیسے آپ نے قوم عاد و ثمود کو پکڑ لیا ہے. آپ بڑی طاقت اور قدرت والے ہیں, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, مدد فرمائیے, غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے. اے اللہ غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے. اے اللہ غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ جو متمنی ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے, جو امیدوار ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے, ہمارے دوست احباب کی ساری حاجتوں کو پورا فرمائیے, زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے, پریشانیوں سے اور ابتلاءات سے محفوظ فرمائیے, سحر کے اثرات سے ہم سب کو بچائیے. چاہیے سحر یا اللہ دشمنان اسلام کی طرف سے ہو یا آپس میں خاندان والوں کی طرف سے ہو یا کسی بھی طرف سے ہو, پروردگار سحر کے اثر کو ختم فرما دیجئے. ہم پر سے بھی سحر کے اثر کو ختم فرمائیے, ہمارے کاروبار وغیرہ سے بھی اللہ سحر کے اثر کو ختم فرمائیے, ہمارے گھروں پر سے اس کے اثر کو ختم فرمائیے, ہمارے بچوں پر سے اس کے اثر کو ختم فرمائیے. یا اللہ نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیے, آصب اور شیاطین کے اثرات سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ آصب اور شیاطین کے اثرات سے حفاظت فرمائیے, شیاطین انس اور شیاطین جن کے شرور سے اور ان کے اور اللہ ان کی ادارہ ثانیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. اور اللہ بر و بحر میں اور خشکی اور تری میں اور حرمین میں جہاں آپ کے اولیاء آپ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کو آپ قبول فرما رہے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے, اور ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.